السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یونس کے ہم 6 رکو مکمل کر چکے ہیں، 7 رکو بھی کچھ آیات ہم نے پڑھ لی تھی. سورہ یونس سے مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا ہے. 14 مکی صورتیں ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ آئیں گی، سورہ یونس سے لے کے اور سورۃ المومنون تک. مکی صورتوں کے بارے میں سورہ انعام کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے مضامین بیان فرمائے ہیں. ایک مضمون کا تعلق ہے ایمانیات سے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان. دوسرے مضمون کا تعلق ہے اخلاقیات سے، اخلاقی ہدایات. تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھی سورہ انعام کے 19 رکوع میں، والدین کے حقوق ہیں، کرامت داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کی سرپرستی ہے، ناپ تول میں احتیاط ہے، وعدے کی پابندی ہے، دوسروں کے مال، دوسروں کی جان کا احترام ہے. تیسرے مضمون کا تعلق ہے تذکیر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی اور آخرت میں حساب کتاب کی یاد دہانی. اس کے 2 اسلوب ہیں، ایک ہے تذکیر بعلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس سے تمہارے اندر اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، ایک دن ایسا آئے گا جس روز اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. اور ایک تذکیر ہے التذکیر بایام اللہ، ان دنوں کے ذریعے سے اللہ کی یاد دہانی کے جن دنوں میں اللہ کے غیظ و غضب کا ظہور ہوا، بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مریا میٹ کر دیا. التذکیر بایام اللہ. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے مضامین کے حوالے سے 2 مضامین کو زیادہ نمایاں طور پر بیان کیا، ایک ایمان، ایمانیات، اور دوسرا التذکیر بعلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی کئی قدرتیں صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ایمانیات میں توحید کا بیان بھی ہے، آخرت کا بیان بھی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے. پھر رسالت میں بیان کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی نبی کے ذاتی محاسن بیان کرنا، اس کی ذاتی خوبیاں، اس کے ذاتی اخلاق کریمہ کا بیان، اور ایک ہوتا ہے کہ نبی کی کسی قوم کے ساتھ کشمکش، بحث، مباحثہ، نبی کی دعوت اور قوم کا پھر جواب اور رد عمل. یہ انداز ہوتا ہے جسے ہم انباء الرسل کہتے ہیں، ایک قطعت النبیین اور ایک انباء الرسل. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے انباء الرسل کے انداز سے دو رسولوں کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر بھی مختصر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اس وقت ہم سورہ یونس کے جس حصے پر ہیں، اس کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قوم کے ساتھ ایک کشمکش تھی، اس کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا ولا يحزنك قولهم، اے نبی ان کی باتیں، ان کے اعتراضات، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم نے پڑھا سورہ یونس میں اتبع قرآن غیر حاضہ و بدل، اے نبی اس قرآن کے سوا کسی اور قرآن کو لے آئیے یا اس کو تبدیل کر دیجئے. یا پھر یہ کہ یہ کہتے ہیں ام یقولون افترا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو اے نبی یہ جو مختلف قسم کی باتیں کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کا زیادہ اثر نہ لیجئے. ولا يحزنك قولهم، ان کی بات اے نبی آپ کو غمگین نہ کرے. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، رہ کے دنیا تک عزت دے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، اور یہ اعتراض کرنے والے ذلیل ہوں گے، رسوا ہو کر رہیں گے. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت کل کی کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ سمیع العلیم، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ کیا اعتراضات کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی سنتا ہے، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اور جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، جھیل دے رکھی ہے، لیکن ہر مخلوق ہر آن اللہ کے قابو میں ہے، جب چاہے گا اس کی پکڑ کر لے گا اور اس کے اعتراضات اور اس کی گستاخیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے دے گا. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ جو پیروی کرتے ہیں ایسے لوگ جو پکارتے ہیں ان شریکوں کو، اپنے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، وہ اصل میں پیروی نہیں کر رہے مگر کچھ گمانوں کی، ان کے پاس کوئی حتمی، کوئی قطعی، کوئی یقینی علم نہیں ہے. انہوں نے اپنے پاس سے کچھ معبود تراش لیے ہیں اور اب اس کے بعد وہ انہی کو پکار رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر کیا سرائیاں کرنے والے، اندازے لگانے والے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہستی ہے. اب پھر یہاں پر اللہ کی ایک نعمت کا بیان، اللہ کی قدرت کا بیان، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے بنایا روشن. کتنی بڑی نعمت ہے رات کی، جتنا سکون اور جس قدر آرام دہ نیند رات میں آتی ہے ہم جانتے ہیں، دن میں نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ رات اوت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، ہم آرام کر لیتے ہیں، اور صبح پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں، پھر سے فریش ہو جاتے ہیں، اور پھر سے اپنے مختلف امور کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اسی نے بنایا رات کو تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور من نہار مفترا، اور دن کو بنایا روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی سنتے ہیں، جو کھلے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں اور ہدایت کی نیت سے سنتے ہیں، ان کے لیے اس دن اور رات کے نظام میں واقعی نشانیاں ہیں. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بوڑھا نہیں ہو جانا کہ اس کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد کی ضرورت ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قبائلی روایات کے مطابق کسی سے جھگڑا ہونا کہ جھگڑے میں ضرورت ہو کہ جوان بیٹے ہوں جو کہ دست و بازو بنے باپ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی ختم ہو جانا ہے کہ وہ چاہے کہ اس کی نسل بعد میں چلتی رہے، اس کا نام چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ سے قوی ہے اور ہمیشہ قوی رہے گا، اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اسے کسی اولاد کی یا بیٹی کی حاجت ہو. وہ الغنی، وہ غنی ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے اختیار میں ہے وہ تمام اشیاء جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام اشیاء جو زمین میں ہیں. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اپنے فقیدے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ تم نے کہاں سے یہ بات گھڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے؟ کوئی ہے تمہارے پاس سند کہ اللہ نے خود بتایا تمہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہیے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاؤں پھر دنیا، یہ دنیا میں کچھ سادو سامان ہے فائدے ہیں وہ حاصل کر لیں. مشرکان عقیدے گھڑ کر اس لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور بیچ میں واسطے اور وسیلے بن کر ان کے نذرانے اور ان کے چندے اس سے ہڑپ کر کے عیاشیاں کر لیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر ہم انہیں چکھائیں گے عذاب شدید. بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. اب اس کے بعد انبیاء و رسول کے انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی آپ ان پر تلاوت کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کا حال، ان کی خبر. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا بالکل آخری دور ہے. 950 برس تبلیغ کے ہو چکے ہیں، سمجھا سمجھا کر اب وہ عاجز آ چکے ہیں، لہذا بالکل اپنے قوم کے سامنے اب آخری باتیں رکھ رہے ہیں. فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کانا قبر علیکم مقامی و تذکیری بے آیات اللہ، اگر تمہارے اوپر بہت بھاری ہے میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرانا، یاد دہانی کرانا، فعلی اللہ توکلت، تو دیکھو میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، فاجمعوا امرکم، تو تم اپنے سارے معاملے کو، ساری تدبیروں کو تم جمع کر لو، جو بھی میرے خلاف تم جمع کر سکتے ہو تدبیروں میں جمع کر لو، وہ شرکاءکم، اور پھر اپنے سارے شریکوں کو بھی لے آؤ میرے خلاف، ان کو بھی متحد کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تمہیں اپنے اس پورے معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پھر کوئی کسر محسوس نہ ہو اپنی پوری تیاری میں، جو تیاری تم میرے خلاف کر سکتے ہو کرو، ثم مخذو الیہ، پھر جو تم میرے خلاف کر سکتے ہو کر گزرو، ولا تنذرون، اور تم مجھے کوئی مہلت نہ دو، فإن تولیتم، اور اگر تم نے پھر یہ چیلنج قبول نہیں کیا اور تم نے اس چیلنج کے مقابلے میں پیٹ دکھا دی، فما سألتكم من اجر، تو دیکھو میں نے تم سے کبھی اس تبلیغ پر، اس دعوت پر کوئی اجر کا سوال نہیں کیا، کوئی میں نے تم سے نذرانہ نہیں مانگا، کوئی چندہ نہیں مانگا، کوئی حق کی خدمت نہیں مانگا، میری کبھی تمہاری جیبوں پر نگاہ نہیں رہی. میں نے تمہیں جو بھی تبلیغ کی ہے وہ کی ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، میرے اپنی کوئی ذاتی لالچ تمہیں تبلیغ کرنے میں نہیں ہے. ان اجر یا اللہ علی اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. وہ عمر تو ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں. اتنے درد بھرے انداز سے دعوت سننے کے باوجود قوم تسلیمت نہ ہوئی، قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا. فکذبوا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو پھر ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو بھی اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، فی الفلک، ایک کشتی میں. وجعلناہم خلائص، پھر ہم نے ان کو زمین میں بنا دیا نائب. قوم کو تو ہم نے غرق کیا اور اس کے بعد جو لوگ کشتی میں تھے صرف انہیں کو محفوظ رکھا اور ان کو زمین میں خلافت دے دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اے نبی ذرا دیکھیے تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. منذرین، جنہیں ڈرا دیا گیا تھا، خبردار کر دیا گیا تھا، پھر ان کا کیا حشر ہوا ذرا دیکھیے تو صحیح. میں نے کیا کہ اس صورت میں یہ واقعہ قدر مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ہے. اب پورے دو رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ یہ آئے گا سورہ ہود میں اگلی صورت میں. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، پھر اس کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ رسول ان کے پاس آئے واضح تعلیمات کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ نہ تھے ایمان لانے والے اس حقیقت پر، ان تعلیمات پر کہ جن کو وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم اسی طرح سے مہر کر دیتے ہیں
ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے گزرنے والے ہیں. اس ایک آیت میں اصل میں چار رسولوں کا ذکر آ گیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ چھ رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ کیا، زمانی ترتیب کے ساتھ. تو اس سورہ یونس میں ان چھ میں سے پہلے رسول کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اب آخری رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا. چار رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ایک ساتھ کر دیا. البتہ سورہ ہود میں اب پھر ہم دیکھیں گے کہ چھ رسولوں کا ذکر اسی ترتیب کے ساتھ آئے گا جیسے سورہ آراف میں آیا تھا. فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، اور پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ بآیاتنا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وقانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے. قالوا ان هذا لسحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اتقولون للحق لما جاءكم، کیا تم حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے پاس آیا تم یہ کہہ رہے ہو اسحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ فلا يفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آج تک جادوگروں نے جادو کے بل پر کسی ایک ملک کا بھی اقتدار حاصل نہیں کیا. جادو تخریب تو کر سکتا ہے، جادو کسی کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے، لیکن جادو کے بل پر کوئی شخص کہیں اختیار، کہیں کوئی غلبہ، کوئی اقتدار وہ حاصل نہیں کر سکتا. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تو قوم نے جواب دیا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہٹا دو اس سے جس پر کہ ہم نے پایا تھا اپنے آبا اجداد کو، ہمارے آبا اجداد کے جو عقائد تھے، جو ان کی ریتیں تھی، رسمیں تھی، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ان سے ہٹا دو. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ہو جائے تم دونوں بھائیوں کے لیے بڑائی اور سرداری بادشاہی زمین میں. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. وَقَالَ فِرْعَوْن، اور کہا فرعون نے ائتونی بكل ساحر علیم، ذرا میرے پاس لے آؤ سارے جاننے والے ماہر قسم کے جادوگر. فلما جاء السحرۃ، پھر جب وہ جادوگر آئے. قال لهم موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم بالقوم، کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. یہ واقعہ تفسیر کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے. مقابلے کے لیے ایک میدان کا انتخاب کیا گیا، ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو. فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا جو کچھ بھی ڈالا، یعنی اپنی رسیاں پھینکی، لاٹیاں پھینکی، اور وہ جادو کے زور پر ایسے محسوس ہوئی گویا کہ وہ شاید سانپ ہے جو رینگ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو باطل ثابت کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مفسدین کے فساد بچانے والوں کے عمل کو، ان کے منصوبوں کو اللہ کبھی بھی سوارا نہیں کرتا. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے کوئی اچھی صورت پیدا نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے گا اپنے فیصلوں کے ذریعے سے. ولو کرہ المجرمون، خواب مجرموں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو. اب یہاں تفصیل نہیں ہے، سورہ اعراف میں آ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ صحیح بالکل سچ مچ کا عصبہ بن گیا، اور اس نے ان تمام لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل لیا جو بظاہر سانپ محسوس ہو رہی تھی. جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ ہمارے سامنے چیز پیش کی ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوان. اور یہ ہر انقلابی تحریک میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا ہراول دستہ یہ نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ہماری عمر بڑھتی ہے تو پھر ہمیں بہت ساری مصلحتیں کیسے نظر ہوتی ہیں. انسان بڑی عمر میں جب پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کسی بھی دعوت کو قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. لہذا وہ بہت دیکھ کر تو فیصلہ کرتا ہے. نوجوان جو ہے اس کی عمر کا وہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں مسئلہ تو نہیں دیکھتا, بات دل کو لگی ہے, اب چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو وہ ساتھ دیتا ہے, اور اپنے اندر ہمت بھی پاتا ہے کہ ہاں اگر مشکلات آئیں گی تو میں ان کو جھیل جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے زیادہ تر نوجوان تھے, اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے اکثر جو تھے وہ نوجوان تھے. تو فرمایا فما آمن موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی, الا ذریت من قومہ, مگر کچھ لڑکوں نے ان کی قوم میں سے. کیوں اکثریت نے بات کیوں نہیں مانی؟ الا خوف من فرعون وملئہ, فرعون کی طرف سے خوف کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. اپنے سردار, یہ ہمیشہ حاکم قوم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ محکوم قوم کے اوپر حکومت کرتی ہے ایسے ایجنٹوں کے ذریعے سے جن کا تعلق محکوم قوم سے ہوتا ہے. اگر حاکم قوم کا آدمی براہ راست آ کر حکومت کرے گا تو پھر وہ جو ہے وہ محکوم قوم کو اس سے نفرت ہوگی, یہ ہماری قوم کا نہیں ہے, یہ کیوں ہم پر حکم چلاتا ہے, لہذا بغاوت ہوگی. تو ہر دور میں یہ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے کرزئی اس وقت ایک حکمران ہے امریکہ کا ایجنٹ, اور عراق میں بھی ایسی حکومت امریکہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہمیشہ جو حاکم قوم ہوتی ہے وہ محکوم قوم میں سے اپنے ایجنٹ ڈھونڈتی ہے جو کہ بک جاتے ہیں, جن کو وہ خرید لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس طرح کے لوگوں کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے ہیں. قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن ایجنٹ تھا فرعون کا, اور وہ اپنی قوم کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا. فرعون نے اس کو نوازا ہوا تھا, بڑے خزانوں کا مالک تھا, اور وہ ظلم و ستم کر رہا تھا فرعون کا ایجنٹ بن کر اپنی قوم کے اوپر. اسی طریقے پر فرمایا کہ ایمان نہیں لائے مگر بہت کم, صرف چند لڑکے موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر, ان کے رسالت پر. کیوں؟ فرعون کے خوف کی وجہ سے. وہ ملائہم, اور جو ان کے اپنے سردار تھے, جو تھے ان کے سردار لیکن تھے فرعون کے ایجنٹ, ان کی وجہ سے. ان یفتنہم, کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈالیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک فرعون یقیناً وہ زمین میں سرکشی کر رہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یا قوم, اے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ, دیکھو اگر تم اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہو, صالح توکلو, تو اس پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے, یہ کچھ عرصے کی آزمائش ہے, اللہ نے فرعون کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, تمہارا امتحان ہو رہا ہے, ڈٹے رہو, اللہ پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین, اگر تم واقعی اس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا, تو قوم نے جواب دیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا, یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں, جب بھی کسی قوم کے اوپر کوئی ظلم و ستم کر رہی ہو دوسری قوم, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے, جیسے کہ آج کل ہم پر بھی فرعون مسلط ہے اور ایک ملک کے بعد دوسرے ملک کی باری کا امکان ہے. تو فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, اے رب ہمارے, تو ہمیں ذریعہ آزمائش نہ بنا اس ظالم قوم کے لیے, یعنی ہمارے ذریعے سے اس قوم کی آزمائش نہ ہو, یہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر, ہماری بے بسی کو دیکھ کر, اور یہ کہیں اور جری ہو کر ظلم و ستم میں آگے بڑھ گئی, اپنی آگبت خراب کریں گے. تو اللہ تو ہمیں ذریعہ آزمائش کا بنا اس ظالم قوم کے لیے. ونجنا برحمتک, اور اے اللہ, اے ہمارے رب, تو بچا لے ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے. من القوم الکافرین, اس کافر قوم سے. تو آج کل ہمیں بھی بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وأوحينا إلى موسى, اب جب فرعون کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا, اور خاص طور پر ہم نے پڑھا سورہ آراف میں کہ اس نے جب جادوگروں کے ساتھ مقابلے میں فرعون کو حکمت دیکھنی پڑی, تو اس نے پھر سے وہی کام شروع کیا جو پہلے اس کے باپ نے شروع کیا تھا, کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے. تو جب دوبارہ اس ظلم کا بازار گرم کیا فرعون نے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وَأَخِي, اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف. أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ تم مصر میں یعنی شہر میں مقرر کرو اپنی قوم کے لیے کچھ گھر. آگے چل کے وضاحت ہوگی کہ کچھ گھر مقرر کرو لے عبادتہم ان کی عبادت کے لیے، کہ وہاں پر وہ جمع ہو کر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کریں. گویا تم کچھ مسجدیں بنا دو، کچھ گھروں کو مسجدوں کا رتبہ، مسجدوں کا درجہ دے دو. مزید فرمایا وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور گھروں کو تم بنانا قبلہ رخ. اب یہاں پر بڑی ایک اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس تھا کہ مسجد حرام تھی؟ بیت المقدس پر تو قبضہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا، اور وہاں پر حیکل سلیمانی بنایا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد آئے ہیں، تقریباً 300 برس کے بعد آئے، لہذا یہاں کے اصل میں مسجد حرام ہی کا ذکر ہے. وہ مسجد حرام کے جس کو اس کی دیواروں کو پھر سے اٹھایا تھا، اس کی بنیادوں پر کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو شروع میں بھی قبلہ خانہ کعبہ تھا، درمیان میں کچھ عرصے کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے بیت المقدس کو، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. تو ہمارے ہاں ایک غلط اصطلاح ہے کہ قبلہ اول ہم کہہ دیتے ہیں مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو، بات صحیح نہیں ہے. قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، اور اب قبلہ اب بھی مستقل قبلہ خانہ کعبہ ہے، درمیان میں ایک عرصہ تھا کچھ کہ اس کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو بھی یہ درجہ دیا تھا. فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم رکھنا قبلہ رخ، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین اور اے موسیٰ خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے مومنوں کو. اب اس کے بعد اس سورت کا ایک بڑا دقت آمیز بیان آ رہا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا فرعون کے خلاف. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب کے سب انسان تھے، اور انسانوں کے سینوں میں دل ہوتا ہے، اور وہ دل بھی بعض اوقات پھر دکھ جاتا ہے جب ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے، تو پھر اس دل سے بھی فریاد نکلتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے ایک وقت ایسا آیا کہ پھر فرعون کے ظلم و ستم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کے دل سے بھی فریاد نکلی ہے. فرمایا وقال موسیٰ، اور عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے رب ہمارے، انک آتیت فرعون و ملأہ زینۃ و اموالا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زیب و زینت بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے مٹا دے ان کے مالوں کو. وسط علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو. فلا یومنو، کہ پھر وہ ایمان نہ لائے. حتی یرب العذاب العلیم، جب تک وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے. اندازہ کیجئے، ایک وہ رسول ہے جو خواہش رکھتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول پھر خود اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ اب یہ ہرگز ایمان نہ لائے جب تک یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے. قال قد اجیبت دعوتکما، اب یہاں صرف الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن اللہ کا جو جواب ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بد دعا صرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس میں شریک تھے، لہذا اللہ کا جواب دونوں کو ہے، حضرت موسیٰ کو بھی حضرت ہارون کو بھی. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی. فاستقیما، بس اب تم ڈٹے رہو، یعنی جو بھی تم پر ابھی کچھ عرصے اور میں مہلت دوں گا فرعون کو، یہ ظلم و ستم کرے گا، اور تم نے اس دوران استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. تم نے مصائب سے جی نہیں ہارنا، تم نے مصائب کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. اشارہ گویا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ذریعے سے قوم کی طرف بھی ہے، یہ تو دونوں تو پیغمبر ہیں، اصل میں تو قوم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب ڈٹے رہو، اب تم نے ختم جی نہیں ہارنا. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے رستے کی جو کچھ نہیں جانتے. اب روایات میں آتا ہے کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف جو بدعا تھی، اس کی قبولیت کے باوجود اللہ نے کہا قبول کر لی گئی ہے، مزید 40 برس مہلت دی گئی ہے فرعون کو تاکہ وہ ظلم و ستم کرتا رہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالموں پر آتا ہے، ظالم کبھی بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے. یہ ہے کہ اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصے ان کو ڈھیل دیتا ہے، تو آج دنیا میں جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی حسرتیں پوری کر لیں. فرمایا وجاوزنا بنی اسرائیل البحر, اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے. میں نے کیا تھا کہ اصل میں ہے یہ سمندر ریڈ سی, لیکن حفظ الرحمان شاہروی صاحب نے پورا نقشہ دیا ہوا ہے کہ ریڈ سی شمال میں جانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک اس کی پھانک سے نکل آتی ہے خلیج سوئس کے نام سے, اور اب خلیج سوئس کو آگے نہر سوئس کھود کر اور جب آگے ملا دیا گیا اگلے سمندر دار القائد سے, اسی طریقے پر ایک اس کی خلیج عقبہ ہے جو دوسری شاخ نکل آتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خلیج سوئس کو پار کیا, تو ہے وہ سمندر کا حصہ لیکن وہاں جا کے وہ ایک دریا کی شکل اختیار کر دی گئی. تو کہیں قرآن پاک میں سمندر کے الفاظ آ جاتے ہیں, کہیں قرآن پاک میں دریا کے الفاظ آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے پار اتار دیا اس دریا کے حضرت بنی اسرائیل کو. فأتبعهم فرعون فرعون وجنوده, تو پھر پیچھا کیا حضرت ان کا یعنی بنی اسرائیل کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے. بغیوں و ادوا, شرارت کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب وہ فرعون بالکل قریب ہو گیا ڈوبنے کے, یعنی ڈوبنے نے اس کو آ پکڑا, جب فرعون کو ڈوبنے نے آ پکڑا. قال آمنت, اب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ہستی کے کہ جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل. وانا من المسلمین, اور اب میں بھی ہو گیا ہوں فرما برداروں میں سے, اب میں بھی ہو گیا ہوں مسلمانوں میں سے. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ سامنے نہ آ جائے, اور جب تک جان یہاں پر آ کر پھنسے نہ, اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. جب عالم نظر تاری ہو جائے اور موت کا گنگرو آ کر بولے یہاں پر آ کے جان پھنسے, اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اب جب فرعون نے دیکھا کہ میں ڈوبنے لگا ہوں, اب اس نے فوراً کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس ہستی پر ایمان لائے بنو اسرائیل, اور میں بھی ہو گیا ہوں مسلمانوں میں سے. الآن, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا تم اب ایمان لائے ہو, وقت اسیت قبل, اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی تھی. وکنت من المفسدین, اور تم سے فساد مچانے والوں میں سے, اب تمہارا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. مزید فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک, اور آج کے دن ہم تمہارے جسم کو یعنی تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے. لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ تم ایک عبرت بن جاؤ, نشانی بن جاؤ ان کے لیے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں. اور قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی پچھلی صدی کے شروع میں سامنے آئی جبکہ فرعون کی لاش ملی ہے. وہ لاش پھر کچھ عرصے مصر میں رہی ہے, اور اب دوبارہ وہ فرانس میں رہی ہے, اب دوبارہ وہ مصر کے اندر موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون, میں تیری لاش کو محفوظ رکھوں گا تاکہ تمہیں ایک عبرت بن جاؤ ان لوگوں کے لیے تمہارے بعد جانے والے ہیں. تو 1901 میں یہ لاش ڈسکور ہوئی تھی, اور اس کے بعد یورپ میں اخبارات نے بڑی بڑی ہیڈنگ لگائی کہ ایک عظیم کتاب کی عظیم پیشن گوئی سچ ثابت تھی. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور بے شک لوگوں میں سے اکثر وہ ہے جو اس کے باوجود ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دی, ٹھکانا دیا, بہت ہی عمدہ ٹھکانا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پھر ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے. فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانا دیا اور بڑا پاکیزہ رزق دیا. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک اے نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اس صورت میں تقریباً 1.5 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ ہود میں دیکھیں گے یہ واقعہ وہاں مختصر ہے, حضرت نوح کا واقعہ یہاں مختصر تو وہاں تفصیل سے, اور حضرت موسیٰ کا واقعہ یہاں تفصیل سے تو وہاں مختصر. تو جو دو صورتیں آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں ان کے مضامین مل کر ایک موضوع کی تکمیل کرتے ہیں. جو مضمون ایک صورت میں تشنا ہوتا ہے اس کو پوری سیری کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے دوسرے صورت میں، اور جو مضمون پہلی صورت میں ذرا تفصیل کے ساتھ آتا ہے اس کا پھر دوسری صورت میں خلاصہ یا مختصر طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی بالفرض بالفرض بالفرض، یہ نازک آیت ہے، اللہ کے رسول کو قطعاً کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا قرآن مجید کے حوالے سے، کیوں؟ ان پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، فرشتہ ان پر نازل کر رہا تھا، تو یہ اصل میں مکی قرآن میں اللہ کے رسول سے گفتگو کے ذریعے سے اصل میں پیغام دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، امت کو۔ مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو امت کا درجہ دیا مدینے جانے کے بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت 140 ہم نے پڑھی تھی، وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو ابھی مسلمانوں کو امت کا منصب حاصل نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے نبی سے، نبی کے توسط سے گفتگو ہوتی ہے امت سے بھی، مسلمانوں سے بھی۔ تو فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو نبی بالفرض اگر آپ شک میں ہیں اس کلام کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی اصل میں گفتگو ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں اگر ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو جاؤ جا کے پوچھ لو ان لوگوں سے جو کہ نبی آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے تھے، جاؤ جو اہل کتاب کے واقعی صحیح لوگ ہیں اور وہ کچھ صفات نہیں ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو، وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہماری اپنی کتابوں میں اس قرآن کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں یہ قرآن 100% ان کا مصداق ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اصب ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اے نبی آپ کے رب کی بات کا اطلاق ہو گیا، رب کی بات سے مراد کیا ہے؟ آپ کے رب کے قانون ہدایت و ضلالت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ خود ہدایت کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت دیتا ہے، اور فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اور جو ٹیڑھے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا جو اچھا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ چل کر آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اور جو اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، جو جاتا ہے ٹیڑھ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو روکتا نہیں ہے، ورنہ تو پھر جو ہے وہ اختیار کہاں رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ دبا ہو جاؤ، جس تم غلط رستے کی طرف جا رہے ہو جاؤ تم اسی طرف۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا یہ قانون ہدایت و ضلالت اس کا اطلاق ہو گیا، لا یومنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیتن، اگر کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے، جیسے فرعون کے سامنے کتنی واضح نشانیاں آئیں، اس کے سامنے کس طرح سے عصا اسبا بنا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، تو اگر کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آئے، حتی یرب العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو، فلولا کانت قریت آمنت، ویسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، تو اس کو فائدہ دیتا اس کا ایمان، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، یہ ایک ایکسپشن ہے تمام اقوام کی تاریخ میں قوم یونس کا، ہر قوم کے سامنے رسول نے توحید کی دعوت رکھی، ان کو برائیوں سے منع کیا، نیکیوں کی تلقین کی، لیکن قوموں کی اکثریت نے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا، رسولوں کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، لہذا عذاب کے مستحق ہوئے۔ ایک قوم یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام بابل اور نینوا کے علاقے میں تھے، یعنی عراق کے علاقے میں، آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، قوم نہیں مانی، تو بالآخر عذاب کے آثار جب ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت آئے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، ان کو تو اللہ نے پھر تجربے سے گزارا، تو چلتے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا، مچھلی کے پیسے نکلوایا، لیکن پیچھے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واحد قوم تھی کہ جس قوم نے عذاب کے عذاب دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے، تو ایک دم یہ گھروں سے باہر نکل آئے میدانوں میں، آ کر روئے، چیخے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو ان پر سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اس کے بعد یہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے اور بالآخر یونس علیہ السلام ان کو مل گئے، ان کو اپنے ساتھ یہ لے کر آئے، اور پھر کچھ عرصے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ساز و سامان سے نوازا۔ تفسیر کچھ آ جائے گی اس کے آگے چل کر سورہ ساتھ ساتھ میں۔ تو فرمایا فلولا کانت قریت آمنت، ایسا کیوں نہ ہوا کہ بچے والے ایمان لے آتے، فنفعہا ایمانہا، تو ان کو ان کا ایمان فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا انہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے ٹال دیا دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ومتعناہم الہین، اور ہم نے ان کو ساتھ و سامان دیا ایک مدت تک۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قوم یونس کے نشے قدم پر چلتے ہوئے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر بھی عذاب کے آثار آ رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ان پر چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، شاید کہ سدھر جائے، شاید کہ رجوع کرے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے رمضان میں مسجدوں میں آنے کی توفیق دی ہے، اس توفیق کو اللہ کا احسان سمجھے اور اب مستقل مسجدوں کے اندر آئے، اور نہ صرف یہ کہ رمضان میں ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو چھوڑ دیں، حرام کمائی کو چھوڑ دیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، بے پردگی کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خادم بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ تم پر عذاب آئیں گے، تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ آج ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ اس وجہ سے ہم نے وہ اپنا مشن، اپنا وہ کام چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اٹھایا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو گے، برائی سے روکو گے، یہ کام ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج اللہ سے ناراض ہے۔ اللہ ہمیں بھی قوم یونس کی طرح سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یقیناً ایمان لے آتے۔ اگر زبردستی والی بات تھی تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہر ایک پر ایسا عذاب کا کوئی خوف مسلط کرتا، کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈراتا کہ وہ سب کے سب ڈر کر اور اپنی سرکشی کو بھول جاتے اور ایمان لے آتے۔ افا انت تکرہ الناس، اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ مومن ہو جائے؟ اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے اور اس اختیار کا مس یوز بھی ہوگا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پورے خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچاتے رہیے۔ باقی یہ ہے کہ سب لوگ نہیں مانیں گے، جن کے بارے میں اللہ طے کر چکا ہے، جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، اللہ اب ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، لہذا آپ صرف ان تک پیغام پہنچائیے، پیغام پہنچاتے رہیے، باقی ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اللہ نے اختیار میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون واقعی ہدایت کا طرفدار ہے، اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا، اور جن کے دلوں میں اب کجی گھر کر چکی ہے اللہ تعالیٰ انہیں محروم رکھے گا۔ فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ اللہم نبر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی سے مراد بے یقینی، ایمان سے محرومی، اللہ تعالیٰ یہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو غور نہیں کرتے، جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں کوئی ان کے پاس غور و فکر کا وقت ہی نہیں، وہ جانوروں کی طرح سارا دن کولو کے بیل کی طرح صرف اپنے حیوانی تقاضے پورے کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں اور دن بھر جو ہے وہ محنت کی کولو کے بیل کی طرح، اس کے بعد آئے اور اپنے گھر کے مسائل ہی حل کرتے رہے، اور بیوی بچوں کی ضروریات ہی پوری کرتے رہے، انہیں کوئی غور و فکر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہم انسان ہیں تو کیا ہمارا کام ہی جانوروں کی طرح سے کھانا پینا ہے، صرف اپنی رہائش بنانی ہے، رہائش کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمارا اعلیٰ مقصد بھی ہے اس کے اوپر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ گندگی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو بے سود قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے زمین سے کہیے ذرا دیکھو تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، غور و فکر تو کرو اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، کیا وہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا نہیں؟ سورج اللہ نے بنایا ہے جو تمہیں حرارت بھی دیتا ہے، تمہیں روشنی بھی دیتا ہے، تمہاری فصلوں کو بھی پکاتا ہے. تو کہ یہ سارے نعمتوں کا دسترخوان ایسے ہی ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرو. تو فرمایا قل انظروا، اے نبی ان سے کہیے دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن یہ آیتیں، یہ نشانیاں اور یہ خبردار کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لانا چاہتے. فہل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اسی طرح کے دنوں کا کہ جو ان لوگوں پر گزر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، جس طرح 8 دن اور 7 راتیں گزرے ہیں قوم عاد پر، 8 دن اور 7 راتیں تیز آندھی چلتی رہی اور پوری قوم اس پہ تباہ ہوئی. ایک دن ایسا بھی آیا کہ قوم سمود نے صبح کی تھی بڑے عام انداز سے جیسے کہ روز کرتے تھے، اچانک زلزلہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے عزائم، سارے کے سارے ارادے اور سارے کے سارے منصوبے درے کے درے رہ کر پوری قوم تباہ ہو گئی. ایک دن آیا تھا قوم شعیب پر جن سب بھی زلزلہ آیا تھا. اب یہ اندازہ کیجیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا ہے، کیا کوئی امکان تھا اس کا کہ یہ کچھ ہوگا؟ ہفتے کے دن صبح 9 بجے بھرپور کاروبار زندگی شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد کیسی تباہی آئی ہے، اور تقریباً 80% علاقہ مظفر آباد کا وہ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اسی طریقے پر بالا کوٹ میں بڑی زبردست تباہی آئی ہے. نیلم ہوٹل کے بارے میں آج میں سن رہا تھا کیسے ڈاکٹر سعید صاحب کا، 5 منزلہ ہوٹل، اب اس کی صرف چھت زمین کے برابر نظر آ رہی ہے، پورا ہوٹل زمین میں دب گیا ہے. تو کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اپنی قدرت سے تاکہ ہم ہوش کے ناخن لے ان واقعات سے، اس سے پہلے کہ ہم پر تباہی آئے ہم اس سے پہلے پہلے اپنے معاملے کو سیدھا کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ انہی دنوں کا جیسے دن کے ان سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں. قل فانتظروا، اے نبی کہیے کہ پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسلنا، اور پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم پر لازم ہے مومنوں کو نجات دینا، ہم پر لازم ہے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو. قل یا ایھا الناس، اے نبی کہیے کیا لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو کان کھول کے سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. یہ میں مضمون آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں سورہ انعام میں. 5 مطالبے تھے مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ کے، 1 کو مورچہ دکھائیے، 2 درویشوں کو جو ہمارے کمی کاری ان کو اپنے پاس سے دور کر دیجیے، یہ کیسے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، 3 1 سال تک ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ 1 سال تک عبادت کریں پھر ہمارے بتوں کی، 4 ہم پر عذاب پھر جلدی لے آئیے، بار بار دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور 5 اس قرآن مجید کے اندر تبدیلی کیجیے، یہ قرآن بڑا ریجٹ ہے، بڑا سخت ہے، آپ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں جو ذرا تھوڑا کچھ ہماری باتوں کو بھی اس میں اکاموڈیٹ کرے. تو 1 مطالبہ یہ تھا کہ 1 سال تک آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں ہمارے بتوں کی عبادت میں، پھر ہم 1 سال تک آپ کے ساتھ عبادت کریں گے آپ کے معبود واحد کی. تو قرآن مجید میں کئی صورتوں میں اس پیشکش کو بڑی سختی کے ساتھ ٹھکرایا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہاں پر بھی اس پیشکش کو سختی کے ساتھ ٹھکرایا جا رہا ہے. کوئی سودے بازی قبول نہیں ہے. نہ ہم تشدد سے اپنے مشن سے ہٹیں گے, نہ لالچ سے ہٹیں گے, اور نہ گیو اینڈ ٹیک اور سودے بازی کی پیشکش سے ہٹیں گے. فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں عبادت نہیں کروں گا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, اور لیکن میں اسے عبادت کروں گا اللہ کی, وہ اللہ کہ جو تمہیں وفات دیتا ہے. وہ عمر تو, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اکون من المؤمنین, کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے. وان اقم وجهک للدین حنیفا, اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لیجئے دین کی طرف. دین کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام. اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لیجئے دین اسلام کی طرف, حنیفا بالکل یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین, اے نبی آپ ہرگز نہ ہوئیے گا مشرکین میں سے, ان کی بات مت مانیے گا, آپ ہرگز ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت میں شرکت نہ کیجیے گا. ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك, اور آپ ہرگز نہ پکاریے گا ان کو اللہ کے سوا جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. فائن فال تھا, یہ پھر نازک بات ہے. بالفرض 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 آپ نے ایسا کیا, وہ کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ایسا کریں گے, لیکن بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے. اصل میں سنایا جا رہا ہے سودے بازی کی پیشکش کرنے والوں کو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اس پیشکش پر قرآن کریں. فَإِن فَالْتَا, پھر اگر بالفرض بالفرض یا نبی آپ نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو پھر آپ ہو جائیں گے عدل نہ کرنے والوں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ کے. ان آیات کے ذریعے سے اصل میں شرک کے امکان کی نفی ہو جاتی ہے. خطرہ بہت تھا کہ اگر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے, اگر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے, تو اس امت کو تو اپنے نبی سے ان سے کہیں زیادہ محبت ہے. تو خطرہ تھا کہ ہم بھی وہی کام نہ کریں کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں, خلل اس سے توحید میں کچھ نہ آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو خطرہ یہ تھا کہ ہم بھی اپنے نبی کا رتبہ خدا سے بڑھا دیتے. ان آیات کے ذریعے سے اللہ نے ثابت کیا کہ نہیں, نبی بھی لاچار ہے, بے بس ہے. ہر رب و رب ان تنزل ولبد و عبد ان ترقا, رب رب ہی ہے خواہ وہ کتنا قریب آ جائے, بندہ بندہ ہی ہے خواہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دے دے. تو فرمایا کہ نبی اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اسے کوئی دور نہیں کرنے والا سوائے اللہ کے. وہ این یورد کا بخیر, اور اگر وہ آپ کے بارے میں کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے, فلا راد لفضل ہی, تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم, وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا. قل یا ایھا الناس, اب یہ بڑا باوقار انداز ہے دعوت کا اصولوں کے ساتھ, اس وجہ سے کہ لوگ مان نہیں رہے, ہم اپنے اصولوں کے اندر کچھ کمی کر دیں اور کوئی ایسے کام کرنا شروع کر دے جو عوام کے اندر مقبول ہے. نہیں, ہم نے اپنی دعوت کی سنجیدگی اس کا وقار برقرار رکھنا ہے. لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنی دعوت میں کوئی کمی اور کوئی دعوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی. فرمایا قل یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم الحق من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو کوئی بھی اب ہدایت پر آئے گا وہ ہدایت پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو. اس کا ہدایت پر آنا نہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی فائدہ مند ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اللہ کی خدائی میں اضافہ ہوگا. ومن ومن ضل, اور جو کوئی بھٹک گیا, فانما يضل عليها, تو وہ بھٹک گیا اپنے ہی اوپر, اس کا نقصان اسی کو ہوگا. وما انا علیکم بوکیل, اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. وتبع ما یوحى الیک, اے نبی آپ تو پیروی کرتے رہیے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. وصبر اور ڈٹے رہیے، استقامت اختیار کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود، اس سورت میں اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ چھ قوموں کے حالات پھر سے بیان کیے ہیں، جن کا تذکرہ سورہ آراف میں اس سے پہلے آ چکا ہے، اور گویا ان چھ قوموں پر عذاب کا تذکرہ قریش کے لیے ایک پیغام تھا، جب وہ بھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے اس سورت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ریش مبارک کے بال جب کچھ زیادہ سفید ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ پر کچھ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی سورہ ہود اور اسی کی مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. شیعہ بطنی ہودن و خواتوا، کہ ان صورتوں میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، تو اللہ کے رسول کو غم تھا کہ یہ عذاب کی وعیدیں اصل میں اب میری قوم کے لیے ہیں، اسی وجہ سے آپ پر کمزوری اور بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، سورہ یونس کا یہ سورہ جوڑا ہے، اور دونوں صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ایک ہی ہیں. ان کا اصل مفہوم ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کتاب احکمت آیات ہو، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پہلے پختہ کیا گیا، محکم کیا گیا، ثم فصلت، پھر ان کو کھولا گیا، پھر ان کی وضاحت کی گئی، من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی اور باخبر ہے. شروع میں قرآن مجید میں جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ بڑی جامع ہیں، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑے گہرے مضامین ہیں. آپ سورۃ العصر ہی پہ اگر غور کریں گے، اور اس حوالے سے اگر آپ ڈاکٹر طاہر احمد صاحب کا جو درس ہے وہ سنیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت گہرا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. وہ فرمایا کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا، یعنی پہلے اللہ نے بڑی جامع، بڑی پختہ، بڑی پروفاؤنڈ آیات نازل فرمائی، ثم فصلت، پھر ان کی وضاحت کی گئی، من لدن، اس ہستی کی طرف سے، حکیم خبیر، جو حکمت والی اور باخبر ہے. اب اس کے بعد اس قرآن مجید کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار. وہ بہت ہی جامع انداز میں یہاں پر بیان ہو رہی ہے. فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کتاب کی دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. ہر نبی نے یہی دعوت دیا کر، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. قرآن مجید میں بھی جو پہلے دعوت کے الفاظ آئے ہیں، سورہ بقرہ میں جہاں انسانیت سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، وہ تیسرا رکوع ہے، نہ سورہ فاتحہ میں انسانوں سے کوئی خطاب ہے، اور نہ پہلے دو رکوع میں کوئی انسانوں سے براہ راست خطاب ہے. کلمہ خبریہ کے انداز میں اللہ نے گفتگو کی ہے. کلمہ انشائیہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تیسرے رکوع سے، اور پہلی بات کیا کہی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کی وضاحت میں اس سے پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اس سے مراد محض عبادات نہیں ہے، یہ عبادت کا بڑا محدود تصور ہے. عبادات بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن عبادت ہے غلامی. عبد العربی زبان میں غلام کو کہتے ہیں، جس طرح غلام کو ہر معاملے میں اور ہر وقت اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہوتی تھی، بالکل اسی طرح سے ہمیں 24 گھنٹے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے. لیکن عبادت میں غلامی میں فرق یہ ہے کہ عبادت ہوتی غلامی ہوتی تھی مجبوری کی وجہ سے. عبادت تبھی عبادت ہے جبکہ ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کے شکر کے جذبات کے ساتھ ہو. تو کلی اطاعت اور محبت کا مجموعہ ہے عبادت. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تعریف کی ہے عبادت کی، کل عبادت و تجمع و اسلام، عبادت اپنے اندر دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بج جانا اور عاجزی اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توب الیہ، پھر اس رب کی طرف رجوع کرو، یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی، وہ تمہیں دے گا بہت ہی عمدہ ساز و سامان ایک مدت تک کے لیے، ایک طے شدہ وقت تک کے لیے۔ وَيُؤْتِكَ الَّذِي فَضْلًا فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے مزید نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے رخ پھیر لیا، تم نے عبادت سے اور اللہ کی طرف رجوع سے اور اس سے استغفار سے تم نے پہلو صحیح کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تمہارے اوپر بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ان اللہ مرجعکم، دیکھو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تم سب کو دوبارہ زندہ کر کر اور اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر قادر ہے، اپنے بارگاہ میں کھڑا کر دینے پر قادر ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی کل دعوت کا لب لباب اور خلاصہ تین آیات میں، یہ ہے قرآن پاک کی دعوت۔ اب اس کے بعد دعوت کا رد عمل کیا تھا؟ فوری طور پر جو رد عمل سامنے آیا، کیا کرتے تھے مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے سامنے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستقوا منہ، جان لو کہ بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپائیں۔ اثر ہوتا تھا ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، ایک سچا انسان ہمارے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہے، ایسی باتیں رکھ رہا ہے کہ جس کی گواہی ہماری فطرت دیتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہمیں اس کو بڑا ماننا پڑے گا، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ لہذا وہ بظاہر تاثر یہ دیتے تھے کہ ہم پر محمد کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اثر ہوتا تھا۔ الصادق جس کو مانتے تھے وہ ہستی ان کے سامنے ہی دعوت رکھ رہی تھی، اور دعوت ایسی تھی جو دل پر اثر کر رہی تھی، لیکن وہ تاثر یہ دیتے تھے جیسے ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے اداکاری کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپائیں، کہ گویا ان پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اللہ ہی نہ یستخشون کیا کہوں، اور جان لو جب کہ وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے اوڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم جو ہے وہ آپ دعوت دیتے اور ایک دم وہ غصے سے ایسے شکل بناتے رہتے کہ ان کو آپ کی بات ناگوار لگی ہے، اور اس کے بعد اپنی چادر اپنے اوپر ڈالتے اور روانہ ہو جاتے۔ تو فرمایا جان لو جب کہ وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ رہے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو جاننے والا ہے ان باتوں کو جو سینوں میں ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پالتا ہے۔ کچھ جانوروں کو تو انسان خوراک دیتے ہیں، وہ پالتو جانور ہے، لیکن اکثریت جانوروں کی اور حشرات الارض کی اور پرندوں کی وہ ہے جو کہ پالتو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلاننگ کر رکھی ہے، تدبیر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو پال رہا ہے، ہر مخلوق کو رزق مل رہا ہے، ہر مخلوق کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو فرمایا نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی، یعنی اس وقت عارضی طور پر کون سی مخلوق کہاں ہے سب اللہ کو پتا ہے، اور ہر مخلوق کا اصل مسکن کہاں ہے، کس پرندے کا گھونسلہ کہاں پر ہے، کس انسان کا گھر کہاں پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ عارضی طور پر اللہ نے دنیا میں اس کو کس جگہ پر کیا وہ پیدا کیا ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، اور ان کا مستقل ٹھکانا کیا ہوگا، جنت ہوگا کہ جہنم ہوگا، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک مشکل آیت آ رہی ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو چھ ادوار میں. یہ مضمون تیسری بار آیا ہے، سورہ آراف میں آیا تھا، کل سورہ یونس میں، اور یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دن کون سا دن ہے، نہ بھی زمین تھی نہ سورج تھا، ابھی کچھ بنا ہی نہیں ہے، تو دن کا کیا تصور تھا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم تو اس دن سے واقف ہیں کہ جو روٹیشن ہماری زمین کی پوری ہوتی ہے سورج کے گرد 24 گھنٹے میں، ہمارا دن تو یہ ہے، لیکن اس وقت دن کا کیا تصور تھا، ابھی زمین بنی ہی نہیں، سورج بنا ہی نہیں، آسمان بنا ہی نہیں، تو اللہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس اللہ نے بنایا چھ مراحل میں آسمانوں کو اور زمین کو. اب مشکل بات کیا آ رہی ہے، فرمایا بکانا ارشہو علی الماء، اور اس کا تخت پانی پر تھا، اس کا تخت حکومت پانی پر تھا. گویا ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر بات ہے تو بھی حکومت تھی، تو حکومت پانی پر تھی، ابھی مخلوقات دیگر مخلوقات وجود میں نہیں آئی تھی. اب اس کی جو تشریح مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے اللہ کے کلمہ کن سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے کہا کلمہ کن سے ہو جا، اور سب سے پہلے ایک ٹھنڈا نور وجود میں آیا. اس ٹھنڈے نور سے، خنک نور سے اللہ نے دو چیزیں بنائی، ایک اللہ نے ہماری تمام انسانوں کی روحیں بنائی، اور ایک اللہ نے اسی نور سے بنایا فرشتوں کو. تمام روحوں کو اللہ نے جمع کر کے ان سے عہد الگ لیا، الگ تو بے رب کم کالو بلا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ نے روحوں کو موت دے دی، اور اللہ نے روحوں کو سلا دیا. پھر ایک ایک روح کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے، وہ ایک الگ نظام ہے. تو پہلے اللہ نے بنایا تمام انسانوں کی روحوں کو، اور بنایا فرشتوں کو ایک نور سے. اس کے بعد نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ نے پھر کہا کن، ہو جا، اور پھر کیا ہوا، اس مرتبہ بڑے جلنے والے آتشی کرے وجود میں آئے، اور آگ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بنایا جنات کو. جنات کی تخلیق ہم سے پہلے ہوئی ہے، بل جاننا خلقناہم من قبل من نار سموم، سورہ حجر میں آئے گا کہ جنات کو ہم نے پہلے بنایا تھا ایک جو ہے وہ آگ کی لپک سے. پھر اس کے بعد یہ آتشی کرے، انہی میں ایک کرا تھا یہ زمین جو جل رہا تھا، رفتہ 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 یہ ٹھنڈا ہوا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوا ہے تو یہاں سے بخارات اڑ کر اور اوپر کو گئے ہیں، اور اوپر جانے کے بعد اوپر دھواں دھواں ہو گیا. قرآن مجید میں آسمان کے بارے میں بھی آتے ہیں بھیا دفان کہ دھواں ہی دھواں تھا. اس کے بعد یہ جو ہے وہ اوپر جانے کے بعد جو بخارات گئے پھر کنڈینس ہوئے ہیں، اور پھر بادل بھر کے بادل بن کر زمین کے اوپر برتے ہیں. جب برتے ہیں تو پھر زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. پھر اس کے بعد اس پانی سے زمین سکڑی، کہیں پر نشیب وجود میں آئے اور کہیں پر فراز وجود میں آئے. جہاں فراز وجود میں آئے وہ خشکی بن گئی، جہاں نشیب ہے وہاں پر سمندر بن گئے، اور جہاں یہ خشکی اور پانی مل رہے تھے وہاں وہ کیچڑ وجود میں آیا، وہ گارا وجود میں آیا، کہ جس سے اللہ نے جسمانی وجود کو بنایا ہمارے بھی دیگر مخلوقات کے بھی. تو ہمارا جسم وہ بنا ہے گارے سے، اور گارے سے اس جسم کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روح اس میں ڈالی، اور اس کے بعد پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. واللہ عالم. تو فرمایا وکانا ارشہ علی الماء، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت یعنی تخت حکومت پانی پر تھا. لیبلوکم، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، اس کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیا خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. یہ بہت ہی اقبال کا بہت ہی عمدہ اور بہترین شعر ہے کہ یہ ہستی اس کی بڑی، یہ بڑی وسیع ہستی ہے، زندگی بہت وسیع ہے، ہزار ہزار برس پہلے ہماری روح بنی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلائے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روح کو بھیجا جسم کے ساتھ دنیا میں تاکہ ایک امتحان ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی، انلمیٹڈ لائف، یا جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی. تو کل زمیں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند عباب، یہ جو ایک طوفان ہے ایک بستی کا زندگی کا اتنا بڑا بہر لے کر آئے، اس میں سے اے انسان تم ایک بلبلے کی مانند پیدا ہوئے ہو. یہ دنیا کی زندگی بلبلے کی مانند ہے، کبھی ختم ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ بڑھاپا ہے تبھی موت آئے گی، اللہ کسی وقت بھی جیسے بلبلے کی لائف ون سرٹین ہوتی ہے. تو کل زمیں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند عباب، اس ضیاء خانے میں، یہ دنیا ضیاء خانہ خانی ہونے والی ہے، اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. ولئن قلتا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرماتے ہیں، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے موت کے بعد، لیقولن الذین کفروا، تو یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو، مرنے کے بعد ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ تو کھلا جادو ہے. ولئن اخرنا عنہم العذاب، اور اگر ہم ان سے ٹال دیں عذاب کو کچھ وقت کے لیے، الا امت معدودہ، ایک گنی چنی مدت تک کے لیے، لیقولن، وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو، یہ کس نے اس عذاب کو روک دیا، لے آئیے ہم پر عذاب، کیوں ہم پر عذاب نہیں آتا. فرمایا الا یوم یاتیہم، سن لو وہ دن کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ دن ان سے پھیرا نہ جائے گا، وہاں کا بہما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہی کچھ جس کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ عذاب آ کر ان کو گھیر لے گا. اب اس کے بعد ایک غیر پختہ انسان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے اچھے اور برے حالات کے اعتبار سے. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم وہ نعمت اس سے چھین لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ بالکل ناامید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے. یہ ناشکری کا انداز ہے، ہونا یہ چاہیے کہ تکلیف آئے انسان صبر کرے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، یہ بھی ایک امتحان کی صورت ہے کہ اللہ چھین کر آزما رہا ہے، اور اگر نعمت ملے تو آدمی شکر ادا کرے، آپے سے باہر نہ ہو، شیخ یانہ بگار. لیکن جو غیر پختہ انسان ہے، غیر تربیت یافتہ انسان، اس کی کیفیت کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر وہ رحمت اگر ہم اس سے چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ مایوس نا امید ہو جاتا ہے اور نہ شکری کرتا ہے. ولئن اذقناہ نعماء بعد ضراء مسته، اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت کا مزہ اس تکلیف کے بعد کہ جس نے اس کو چھوا ہے، لیقولن، وہ ضرور کہے گا، ذہب السیئات عنی، کہ مجھ سے ساری برائیاں ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، انہ لفرح فخور، پھر وہ اتراتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کی دو صورتیں ہیں، کبھی اللہ چھین لیتا ہے اور یہ صبر کا امتحان ہے، کبھی اللہ نوازتا ہے اور یہ شکر کا امتحان ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صفات آتی ہیں صبار شکور، اللہ کے نیک بندے صبر کرتے ہیں مشکل حالات میں اور شکر کرتے ہیں اچھے حالات میں. الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کریں، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں ہر طرح کے حالات کو. صبر دونوں موقع پر کرنا پڑتا ہے، تکلیف آئے اور آدمی کوئی واویلا نہ کرے، کوئی شکوا شکایت نہ کرے، اور اگر نعمت ملے تو اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ نہ خوشی سے اچھلنا شروع کر دے اور آپ اسے باہر ہو جائے. دونوں حالات میں اپنے آپ کو تھامے رکھنا. الا الذین صبروا، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو تھامے رکھتے ہیں، وعمل الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے بخشش بھی اور بڑا اجر بھی. فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ چھوڑ دیں گے اس کلام کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وضائکم بھی صدرک، اور آپ کا سینہ بھجتا رہے گا، ان یقولوا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، لولا انزل علیہ کنز، ان پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، او جا امہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ مفلس کیوں ہیں، ان کو سرمایہ دار ہونا چاہیے، ان کے پاس تو پھر خزانے آسمان سے اترے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہر وقت چلے اور وہ لوگوں کو ہٹائے کہ ہٹ جاؤ سامنے سے، یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. تو ان کا انداز تو پھر بادشاہوں والا ہونا چاہیے کہ جیسے بادشاہوں کے آگے آگے چلتے ہیں پہرے دار اور لوگ آگے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، ان پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا اور کیوں نہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا. انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا نوٹس ڈال لیجیے، انما انت نذیر، بے شک آپ کو ہیں ہی خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ دار ہے. یہ مانے یا نہ مانے، آپ کو کوئی سروکار نہیں، وہ ذمہ داری اللہ کی ہے. جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور جس کو چاہے گا اس کی گمراہی پر مہر تصدیق پک کر دے گا. ہم یقول نفسرا، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے بنا لیا ہے؟ قل فاتو بے اشر صور میں سے ہی مفتریات ہے. اے نبی آپ انہیں چیلنج دیجئے، ان سے کہیے چچا پھر لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنائی ہوئی. یہ دوسرا چیلنج ہے. پہلا چیلنج اللہ نے دیا سورج سور میں آیت نمبر 34، فلیات بے حدیث مثل ہی، اگر وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام بنا کر لائے. اس چیلنج کو اللہ نے دہرایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں، وہاں فرمایا کہ اگر جن اور انسان مل جائے اور مل کر وہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن لے آئے تو ایسا قرآن نہیں لا سکیں گے. لیکن جب ان دونوں چیلنجوں کو قبول نہیں کیا تو اس کے بعد پھر اللہ نے تھوڑی سی اور اپنے چیلنج کے اندر کمی کر دی، کہا چلو اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور جب یہ بھی پورا نہ کر سکے تو پھر ہم نے پڑھا سورہ یونس میں اور سورہ بقرہ میں کہ پھر کہا چلو ایک ہی بنا کے لے آؤ. لیکن یہ کہ کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ مقابلے کے لیے کوئی ایک صورت دلا کر اور پیش کرتا. فرمایا وہ کہتے ہیں کیا کہ محمد نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے؟ قل اے نبی ان سے کہیے فاتو بعشر صور مثلہ مفتریات، لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنائی ہوئی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ، بلا لو ان کو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو. فإن لم يستجيبوا لكم، یا مسلمانوں اگر وہ تمہارے اس پکار کا جواب نہ دیں، تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دیں، فعلموا، تو پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کی بنیاد پر. واللہ الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں؟ اب اس کے بعد پھر بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، یہ تیسری بار آ رہا ہے. پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 اور 201 میں. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ماں لہو فی الآخرت من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر یہ دوسری بار آیا تھا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 145 میں، وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو وہاں دے دیں گے. اس کے بعد تیسری بار آیا تھا یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 134 میں، کہ دیکھو تم صرف دنیا کی طلب کرتے ہو حالانکہ اللہ کے پاس تو آخرت کے بھی بدلے ہیں، تم نے اپنے آپ کو بڑی کم چیز کے اوپر ہی کانے کر لیا ہے، تناز کر لی ہے تم نے. اور اب اس کے بعد یہ تیسری بار نہیں بلکہ چوتھی بار آ رہا ہے کہ ایک بار طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو، اس کے بعد اپنا پھر دائیں بائیں طے کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں طلبگار بنائے آخرت کا. یہ مضمون آگے چل کر پھر اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے بعد پھر ہی آئے گا سورہ شورا آیت نمبر 20 میں بھی. فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی بھی طلب کرتا ہے دنیا ہی کی زندگی، یعنی دنیا ہی کی آسائش ہے، وزینتہا، اور اس دنیا ہی کا چیزیں وہ زینت یہیں کی لذت ہے، نوفر الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ یہیں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے لیے اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی حسرتیں پوری فرماتا ہے، ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ وہ بدنصیب ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی سوائے آگ کے، وہاں پر انہیں آگ ملے گی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو بھی یہاں کاریگری کی وہ سب کی سب برباد ہو گئی. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا وہ سب عمل جو انہوں نے کیا. اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. افمن کان علی بینۃ من ربہ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ شخص جو پہلے سے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا، یہ اشارہ ہے سلیم الفطرت ہونے کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے کفار کے درمیان زندگی بسر کر رہے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی کسی کے پیسے نہیں دبائے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ سلیم الفطرت انسان، پاکیزہ کردار. فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اب اس کے بعد اس کے پیچھے آیا اللہ کی طرف سے ایک گواہ. یہاں تلا یتلو تلاوت، یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یہاں شاہد سے مراد ہے قرآن مجید. اور پھر اس کے پیچھے آیا اللہ کی طرف سے ایک گواہ، یعنی قرآن، یعنی قرآن نے آ کر اللہ کے رسول کی صداقت کو اور کنفرم کر دیا، اس کی اور توثیق کر دی کہ واقعتا یہ ایک پاکیزہ کردار کے انسان ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو چنا ہے اور ان کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اپنے رسول کی حیثیت سے، اپنی وحی کے نزول کے لیے. تو پھر اس کے پیچھے آیا اللہ کی طرف سے ایک گواہ، یعنی قرآن. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا، اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، جو امام بھی تھی، رہنما بھی تھی، ورحمہ اور رحمت بھی تھی. اولئک یؤمنون بہ، تو کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں مکے والوں میں سے جو کہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور ان جماعتوں میں سے جو بھی اس قرآن کا کفر کرے گا، فالنار موعدہ، تو پھر اس کا ٹھکانا، اس سے وعدے کی شے آگ ہے. فلا تک فی مریت من، اے نبی آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو. انہ الحق من ربک، بے شک وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ یہ کہے کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے، یا وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن مجید انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو، سن لو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ بدبخت ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. ویبغونہا عوجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے دین میں یہ نقص تلاش کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. وہم بالآخرتہم کافرون، اور اصل میں وہ لوگ آخرت کے انکاری ہیں. اگر آخرت کا یقین و حساب کتاب ہو تو کبھی اللہ کے رستے سے نہ روکیں، لوگوں کو شریعت پر عمل سے نہ روکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، شریعت کے احکامات پر اعتراض نہ کریں، شاعر دینی کا مذاق نہ اڑائیں. اگر ان کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وما کان لہم من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا کوئی دوست ہوں گے، حمایتی ہوں گے. یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع، وہ اس قابل نہ ہو سکیں گے کہ سن سکیں. وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھ رہے ہوں گے. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے وہ جھوٹ جو وہ گڑ رہے تھے. لا جرم، اور اس میں کوئی شک نہیں. انہم فی الآخرت ہم الاخسرون، کہ بے شک آخرت میں وہ لوگ ہی سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہوں گے. اکثر، اکبر سب سے بڑا، اکثر سب زیادہ خسارے میں جانے والا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. واقبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، باوجود نیکیوں کے کوئی نیکی پر تکبر نہیں کیا. بلکہ اور زیادہ دبے رہے جھکے رہے. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں صحیح مغز بنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. فرمایا ایمان لائے اچھے اعمال کیے واقبتوا الی ربہم اور اپنے رب کے حضور حاجی اختیار کی اولئک اصحاب الجنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع دو گروہ ہیں ایک ہے کافر ایک ہے مومن. ان دو گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ہو اندھا اور بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے والا اور سننے والا. هل یستویان مثلا کیا دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون تو کیا تم سبق حاصل نہیں کرو گے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہو رہا ہے انباء و رسل کا. سورہ اعراف پہ جس طرح پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا یہ زمانی اعتبار سے سب سے پہلے گزرے تقریباً 3900 قبل مسیح میں. پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام 2500 قبل مسیح میں. پھر حضرت صالح علیہ السلام 2000 قبل مسیح میں. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام 1861 قبل مسیح میں. پھر حضرت شعیب علیہ السلام 1500 قبل مسیح میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 1436 قبل مسیح میں. تو اسی ترتیب کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان چھ کے چھ رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات کا تذکرہ فرما رہا ہے. اس سے پہلے ان کے بارے میں کچھ تفصیل ہم سورہ اعراف میں سمجھ چکے ہیں, اب صرف انشاءاللہ ہم ترجمے پر ہی اکتفا کریں گے. اب تفصیل کے ساتھ پہلے واقعہ آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. الفاظ محذوف ہیں فقالا کو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو محبت کے ساتھ اس کا کہنا مانو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کر رہا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آتی ہے تو وہی آگے بڑھ کر ہمیشہ اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ما نراک الا بشرا مثلنا اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر اپنی طرح کا ایک انسان. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں مگر ہمارے کچھ گھٹیا لوگ سرسری نگاہ میں, یعنی جو بالکل گھٹیا کام کرنے والے ہیں, کوئی موچی ہے کوئی ترکان ہے کوئی گلیوں کی صفائی کرنے والا ہے کوئی ہمارا غلام ہے ہماری نوکری چاکری کرنے والے ہیں یہ سارے تمہارے گرد اے نوح جمع ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت کہ تمہیں کوئی ہم پر فضیلت حاصل, نہ تمہارے پاس پیسہ ہے ہو تم ہماری طرح کے انسان اور تمہاری محفل میں ہمارے گھٹیا لوگ ہیں. ذرا ہماری محفلوں میں آؤ دیکھو کتنے بڑے بڑے سردار اور چودھری آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کی بڑی بڑی نفریاں ہیں جن کے بڑے بڑے خادم ہیں اور تمہارے پاس کون بیٹھا ہوا ہے. وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قال یا قوم حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا میری قوم کے لوگوں ارائیتم کیا تم دیکھتے ہو ان کم کو علی بینت من ربی کہ میں اپنے رب کی طرف سے پہلے سے ایک دلیل پر تھا, میں شروع سے سلیم الفطرت ہوں, تم نے میرا کردار دیکھا ہے اس کے داغ پر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے. وآتانی رحمتا من عندہ اور اس میرے رب نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی. فأمیت علیکم کہ جس کو مخفی رکھا گیا تم سے وہ فرشتہ تمہارے سامنے نہیں آیا, تم نے فرشتے کو نہیں دیکھا, وہ فرشتہ اس کو میں نے دیکھا, وہ میرے پاس آیا اس نے مجھ پر اللہ کا کلام وحی کیا. انوزمو کو موہا کیا میں اس ہدایت کو جو اللہ نے مجھے دی ہے کیا میں تمہارے اوپر اندھیر دوں, وان تم لہا کارہون جبکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو, کیا میں زبردستی کروں, میں کیسے تمہیں سمجھاؤں, میں سمجھا کے تمہیں تھک گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ تم بات کو نہیں مان رہے, تو کیا میں تم پر زبردستی ہدایت کو اندھیر دوں. جبکہ تم ناپسند کرتے ہو. ویا قوم لا اسالکم علیہ مالا, اور دیکھو میری قوم کے لوگوں, میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگ رہا, میرا مقصد کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے, میں کوئی لالچی نہیں ہوں. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں ہرگز دور کرنے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تم لاگ کہو کہ یہ گھٹیا ہے, اللہ کی نگاہ میں گھٹیا نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں کسی کی شکارت معاذ اللہ اس کے پیشے کی وجہ سے نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہی حقیر ہے جو اس کا نافرمان ہے, باغی ہے, تب وہ کتنا ہی بڑے منصب پر فائز ہو. اور اللہ کی نگاہ میں اسی کی زیادہ اہمیت ہے جو متقی ہے. اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو فرمایا میں ہرگز ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں. انہم ملاقات رکھتے ہیں, بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, اور لیکن میں دیکھتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں کہ تم جہالت پر اترے ہوئے ہو. ویا قوم من ینصرونی من اللہ ان ترکتہم, اور اے میری قوم کے لوگوں میری کون مدد کرے گا اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں. ان ترکتہم, اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے دور کر دیا. افلا تذکرون, تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ, اور دیکھو تم جو مجھے کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تو میں نے خود کب کوئی دعویٰ کیا کہ میں کوئی ما فوق الفطرت شخصیت ہوں. بلا اقول لکم, میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا. اندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ کہا کہ بے شک میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم, اور نہ میں کہوں گا ان لوگوں سے کہ جن کو گھٹیا دیکھ رہی ہیں تمہاری نگاہیں. لن یوتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے. انی اذ اللہ من الظالمین, ورنہ میں اس صورت میں تو ہو جاؤں گا انصاف نہ کرنے والوں میں سے اگر میں نے ان درویشوں کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا اس لیے کہ یہ غلام ہے, یہ جو ہے وہ گٹیا پیشے والے ہیں. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ہرگز میں یہ بات نہیں کہوں گا ورنہ میں ہو جاؤں گا انصاف نہ کرنے والوں میں سے. اب یہ باتیں 950 برس تک بار بار ہوئی ہیں, کوئی ایک بار نہیں ہوئی, کئی دفعہ ہوئی. اس کے بعد قوم نے کہا کالو یا نوح, انہوں نے کہا کہ اے نوح قد جادلتنا, تم نے ہم سے جھگڑا کیا. فاکثر کا جدالن, اور تم نے جھگڑے میں حد کر دی, تم نے بہت زیادہ ہم سے بحث کی, یعنی تم نے بار بار ہم سے بحث کی اور بحث کرنے میں تم نے انتہا کر دی. فاتنا بما تعدنا, اب ایسا کرو کہ لے آؤ ہم پر جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. ان کنت من الصادقین, اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو. تم ہمیں بار بار ڈراتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں. ایک دردناک دن کے عذاب کا لیا وہ عذاب اگر تم سچے ہو. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ لے کر آئے گا اللہ اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین, اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. ولا ينفعکم نصحی, اور تمہیں فائدہ نہیں دے گی میری نصیحت. ان اردتو ان انصح لکم, اگرچہ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں, میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. وہ ربکم, وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو روک دیا گیا اور گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ام یقولو نسترا, کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں خود سے بنا لی ہے, یہ پوری قصے کہانی اور خود سے انہوں نے موضوع کی ہے, خود سے بنا لی ہے. قل, اے نبی ان سے کہیے, ان افترائتہ, اگر میں نے یہ خود سے یہ چیزیں بنائی ہیں. فعلی اجرامی, تو پھر میرے اوپر پڑے گا میرا جرم, میرا گناہ مجھ پر ہی پڑے گا. وانا بری مما تجرمون, اور میں بری ہوں ان جرائم سے جو تم کر رہے ہو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور پھر وحی کیا گیا نوح علیہ السلام کی طرف. أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, کہ نوح اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے, بس اب مزید کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا. فَلَا تَفْتَحِشْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, پس آپ غمگین نہ ہو اس فعل پر، ان حرکتوں پر جو وہ کر رہے ہیں. وسائل بول کا بے آنا، اور اب ایسا کیجئے کہ ہماری نگرانی میں آپ نے کشتی بنائی ہے نا، اور ہماری رہنمائی میں، ہماری بھائی کے ذریعے سے ہم آپ کو پوری رہنمائی کریں گے کہ آپ نے وہ کشتی کیسے بنانی ہے. ملا تو خات ابنی فلین ظلم ہوں، اور اے لو ہم سے بات نہ کیجئے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی اب ان کے بارے میں کوئی سفارش اور کوئی ان کے بارے میں دعا آپ نہ کیجئے گا. انہم مغرقون، بے شک وہ اب غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں. ویسنا الفلک، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. وکلما مر علیہ ملا من قومہ، اور جب بھی ان پر سے گزرتے تھے اس قوم کے سرداروں میں سے کوئی بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، سردار پاس سے گزر رہے تھے، تو جب بھی گزرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر اس ان کی قوم کے سرداروں میں سے کچھ سخر من، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ بڑھاپے کے اندر لگتا ہے کہ بالکل اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہاں پر کشتی کا کیا فائدہ ہوگا، یہاں پر کون سا کوئی پانی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے جس پر یہ کشتی چلائیں گے، تو یہ خشکی کے اندر بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. تالا ان تسخروا منا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس تم ان قریب جان لو گے. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کون ہے وہ پھر اس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے اوپر اترتا ہے قائم رہنے والا عذاب. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا. وفار تنور، تو ایک تنور نے جوش مارا، اور اس کی ایک توجیہ بھی کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی حصہ کردستان کے علاقے میں نوح علیہ السلام سے، شاید اس کا کوئی حصہ ایسا ہو جو سطح سمندر سے بھی نیچے ہو، جیسے ہمارے ہاں شہر کراچی کے بعد حصے ہیں تو سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن درمیان میں ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے پانی یا وہ ابلتا نہیں، تو شاید کوئی حصہ ایسا ہو جو سطح سمندر سے نیچے ہو، اور اس کے بعد کسی وجہ سے کوئی رستہ بن گیا ہو اور سمندر کے پانی نے وہاں سے ابلنا شروع کیا ہو. تو بہرحال ایک تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تنور نے جوش مارا، اور اس کے بعد آتا ہے دوسری صورتوں میں، اور اس میں بھی آگے بازی ہو جائے گا، پھر بارش بھی برسنی شروع ہوئی، اوپر کا پانی نیچے سے نکلنے والا پانی دونوں مل گئے. پھل سکل ماں والا امرن قد قدر، دونوں پانی مل گئے، ایک ایسے فیصلے کے لیے طے ہو چکا تھا. تو فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا، وفار تنور، ایک تنور نے جوش مارا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ اے نوح تم اس کشتی میں سوار کر لو ہر مخلوق کے دو دو جوڑے. جوڑے سے مراد ہوتا ہے میل یا فیمیل، زوج سے مراد پیر نہیں ہوتا، مرد کا زوج عورت ہے، عورت کا زوج مرد ہے. تو ہر چیز کے دو دو جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل، یہ مل کے دو جوڑے ہو گئے. تو فرمایا کہ سوار کر لو اس کشتی میں ہر مخلوق کے دو جوڑے. وَأَهْلَكَ، اور سوار کر لو اپنے گھر والوں کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے جس کے بارے میں ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور ایک ان کا بیٹا کنعان وہ ایمان نہیں لایا تھا. تین بیٹے ایمان لائے تھے، حضرت یافث، حضرت سام اور حضرت حام. تو فرمایا کہ سوار کر لو اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو. الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے ہماری بات طے ہو چکی ہے، مراد یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا. ومن آمن، اور ان سب کو بھی سوار کرو کشتی میں جو کہ ایمان لا چکے ہیں. وما آمن معہ الا قلیل، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر یہ کہ بہت تھوڑے لوگ، 950 برس کی تبلیغ اور بمشکل چند لوگ ایمان لائے. وقال ارکبوا فیہا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجرحا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا ہوگا چلنا، اور اسی کے نام کے ساتھ ہوگا اس کا ٹھہرنا. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی ایسی موجوں کے درمیان جو پہاڑ جیسی تھی. یعنی اس قدر بارش ہوئی اور اس قدر زمین سے پانی نکلا ہے کہ اتنی بڑی بڑی موجیں وجود میں آ گئیں کہ گویا پہاڑ جیسے ہیں. بنادا نوح لیتا ہو, اور ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, کنان کو پکارا, وکان فی معذر, اور وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا, یا بنیا, اے میرے بچے, ارکب معنا, کہ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, ولا تکم مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت شامل ہو. قال فآوی الی جبلی یعصمنی من الماء, تو اس نے کہا کہ میں عنقریب پناہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ پر جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اسباب پرستی, مادہ پرستی, کہ اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں اور بھروسہ اسباب پر ہے, تو کہا کہ میں عنقریب ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصب الیوم من امر اللہ, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے, الا من رحم, سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. وحال بینہم الموج, اور پھر ان کے درمیان حائل ہو گئی ایک موج, فکان من المغرقین, اور اب وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے, ان کا وہ لڑکا ڈوب گیا. وقیلا, اور کہا گیا, یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنے, اے زمین اپنے پانی کو چوس لو, اپنے پانی کو جذب کر لو. ویا سماؤ اقرئی, اور اے آسمان تم بھی سمجھاؤ, اب مزید بارش نہ برساؤ. وغیظ الماء, اور پانی سکھا دیا گیا. وقضی الامر, اور معاملہ سکھا دیا گیا. وستوت علی الجودی, اور وہ کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر. وقیلہ, اور کہا گیا, بو دل قوم الظالمین, پھٹکار ہے, دوری ہے ظالم قوم کے لیے. اب اس کے بعد ایک بڑا ہلا دینے والا مضمون شروع ہو رہا ہے. کشتی ٹھہر گئی, اس میں سے صرف اہل ایمان موجود ہیں, اور حضرت نوح علیہ السلام ایسے میں شدید حسرت کر رہے ہیں اپنے اس بچے کے بارے میں جو کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. افسوس ہے, اولاد کو, اولاد سے محبت ہوتی ہے والد کو, حالانکہ تین بیٹے موجود ہیں, لیکن جو موجود نہیں ہے ظاہری بات ہے اس کا غم ہے. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ سے, ایک بوڑھا باپ, 950 برس اس نے اللہ کے دین کی خدمت بھی کی ہے, اور وہ عین بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک فریاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے ایک سفارش کر رہا ہے اپنے لخت جگر, اپنے سگے بچے کے لیے, سگے بیٹے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی. ونادا نوح ربہ, اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقالا, اور عرض کیا, تو پھر عرض کیا, رب ان ابنی من اہلی, اے میرے رب, بے شک میرا بچہ میرے گھر والوں میں سے تھا. وان وعدک الحق, اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین, اور آپ سب سے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں, سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے, تو اللہ, اے میرے رب, میرا بچہ بھی میرے گھر والوں میں سے تھا, آپ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں, آپ کا وعدہ سچا ہے. ان وعدک الحق, وانت احکم الحاکمین, اور آپ سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں. اب اللہ کا جواب سنیے. قال یا نوح, اللہ نے فرمایا کہ اے نوح, انہ لیس من اہلک, بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل وہ غیر صالح تھا. باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو اصغر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو؟ آپ کی دعوت کچھ اور تھی, آپ کی تعلیمات کچھ اور تھی, اور اس کے لچن کچھ اور تھے, اس کا قلعہ کچھ اور تھا, تو وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, بے شک اس کا عمل غیر صالح تھا. فلا تسألن ما ليس لك به علم, اور مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کریں کہ جس کے لیے آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. انی آئزوں کا, بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. ان تکون من الجاہلین, کہیں آپ بھی نہ ہو جائیں جس باتی لوگوں میں سے. اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے, اور ہم یہاں پر ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں اور سمجھ یہ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے. اور ایک ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے 950 برس تک اللہ کے دین کی خدمت کی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سگے بیٹے کے بارے میں فریاد کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا, اللہ نے کس طرح سے ڈانٹا ہے، فلا تسألني ما ليس لك به علم، مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انی عائذک، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ نہ ہو جائے جس بات کے لوگوں میں سے. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا اپنی تقدیر کا، قال ربی انی اعوذ بکا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے لیے میرے پاس علم نہ ہو، والا تغفر لی، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کر دیا، بخش نہ دیا، وترحمنی، اور اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارت آنے والوں میں سے. قیل یا نوح اهبط بسلام منا، کہا گیا کہ نوح اب اترو اس کشتی میں سے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور آپ پر برکتیں نازل ہوں گی، وعلی امم من معک، اور ان امتوں پر بھی برکتیں نازل ہوں گی جو ان میں سے ہوں گی، جو ان کی اولاد ہوں گی، جو ان میں سے ہوں گی جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں ہیں، البتہ وہ امم، اور کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی، سنمت اہم، کہ ہم انہیں کچھ مال و متاع اور ساز و سامان دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو ہماری طرف سے پہنچے گا دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. ما کنت تعلمھا، آپ ان خبروں کو نہیں جانتے تھے، انت نہ آپ جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے. فصبر، بس آپ ہی ڈٹے رہیے، جیسے نوح علیہ السلام 950 برس تک ڈٹے رہے اور پھر ہماری مدد آئی، ہم نے ان کو رہل ایمان کو بچایا، بس آپ بھی ڈٹے رہیے. ان العاقبت للمتقین، بے شک عاقبت یعنی آخرت وہ متقیوں کے لیے. یہ تھا پہلا واقعہ، پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم. اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے شام، وہ اپنی اولاد کو لے کر اور ہجرت کر کے کردستان سے آ گئے تھے یمن کی طرف احقاف کے علاقے میں، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی نسل میں سے قوم عاد وجود میں آئی، بڑے لمبے چوڑے ان کے قدکاش، اور بڑے وسیع علاقے میں ان کی بستیاں، اور بڑا اللہ نے ان کو زرخیز علاقہ دیا تھا، اور بڑے اونچے اونچے یہ محل بناتے تھے ستونوں والے، ارم شہر تھا ان کا، ارم ازاد الاماد، اور جب کسی اور قوم کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو بڑی سرکشی کرتے، بڑے ظلم کے ساتھ اس قوم کے ساتھ پیش آتے. اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو. قوم نوح کا بھی جرم ایک ہی تھا، شرک، بت پرستی، اور قوم عاد نے بت پرستی شروع کر دی تھی. حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو دعوت دی کہ شرک چھوڑو اور ایک اللہ کی بندگی کرو. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اور تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے، تم نے یہ جھوٹے معبود تراش لیے ہیں. ان معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں، معبود حقیقی صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی بھی اجر کا سوال ہی نہیں ہوں. ہر دائی کو اسی طرح سے اپنے کردار کو رکھنا چاہیے، اس کی کوئی لالچ اپنے مخاطبین سے نہ ہو. جہاں کسی دائی کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر ہو کہ ان سے اس نے کوئی نذرانے قبول کرنے ہو، کوئی تعاون لینا ہو، تو وہیں سے پھر بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر آدمی حق بات کہہ نہیں سکتا، پھر تو کہے گا ایسی بات کہے کہ جس سے وہ لوگ ناراض نہ ہوں کہ جن سے کچھ امیدیں ہیں. تو ہر نبی کی دعوت بے غرض اور بے لاگ تھی کہ میں تم سے اس حق کے تبلیغ پر کسی اجر کا سوال ہی نہیں ہوں. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمے کے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور عبادت کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہے استغفار، جیسا کہ سورت کے شروع میں آیا. اور استغفار کی افادیت کیا ہے؟ وہ آگے یہاں پر آ رہی ہے. فرمایا ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے گا آسمان کو برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا، مزید تمہیں طاقت اور وسائل اور صلاحیتیں دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو زمین میں اور نہ پھرو مجرم ہوتے ہوئے، نہ پھرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے ہوتے ہوئے، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، انہوں نے کہا کہ ہود تم ہمارے پاس تو واضح دلیل لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، اور ہم تمہاری کسی بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لك بمؤمنين، اور نہ ہی ہم تمہاری بات کو ماننے والے ہیں، ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بتو، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، یعنی ہمارے بعض معبودوں کی وجہ سے تمہیں کوئی آسیب کا سایہ ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے، قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدو، اور تم بھی گواہ رہو، انی بری مما تشرکون من دونہ، کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ان ہستیوں سے جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اس اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، تو میرے خلاف جو بھی تم نے سازش کرنی ہے سب کی سب سازش کر لو، فقیدونی جمیعا، میرے خلاف تم اپنی سازش کو اکٹھا کر لو، یعنی جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کرو، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابت الا ہو آخذ بناصیتہا، اور کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی، یعنی ہر آن ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے، ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ملے گا سیدھے رستے پر، سیدھے رستے پر چلو گے تو اسی رستے پر تمہیں میرے رب کی قربت حاصل ہوگی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگرداری کی، تم نے میری دعوت قبول نہ کی، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تو پہنچا چکا ہوں تمہارے تک وہ پیغام جس کے ساتھ کہ مجھے بھیجا گیا تھا، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو خلافت دے گا، اسی زمین کے اللہ تمہیں ہٹائے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو اقتدار دے گا، ولا تضرونہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ولما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم آن پہنچا، نجینا ہودا، ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، رحمت منا، اپنی طرف سے ایک رحمت کے ذریعے، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بچا لیا ایک بڑے بھاری عذاب سے، بڑے گاڑے عذاب سے، یہاں پر عذاب کی تفصیل نہیں ہے، اگلی صورتوں میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چھوڑ دیا، تیز ہوا 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، اور اس ہوا کے نتیجے میں کیفیت یہ تھی کہ تدمر کل شیء بأمر ربها، وہ ہوا ہر شہر کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی، اور ان کی لاشیں ایسے پڑی تھیں، کانہم آزاد نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، بڑے لمبے چوڑے ان کے قد کاٹ تھے، اور لہذا لاشیں کھجور کے تنوں کتنا دکھائی دے رہی تھی، وسن کا آد ان جہدو بآیات ربہم، اور یہ تھے وہ آد کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَأَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، یہاں پر بڑا اہم نقطہ ہے کہ کسی ایک رسول کی نافرمانی، کسی ایک رسول کا انکار، سب رسولوں کا انکار، سب رسول آپس میں یوں کہیے کہ بھائی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، کسی ایک رسول کا انکار کیا تو گویا تمام رسولوں کا انکار ہے، تو یہاں پر جمع کے چیزیں ہیں، وَأَصَوْا رُسُلَهُ، کہ انہوں نے اس اللہ کے رسولوں کو نہ مانا، ان کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر ایسے شخص کے حکم کی جو سرکش تھا اور انعاد رکھنے والا مخالف تھا، یعنی اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کے دین سے انعاد رکھنے والا تھا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت۔ کوئی اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ منسوب نہیں کرتا نہ اس کی تعریف کرتا ہے، بلکہ رہتی دنیا تک اس قوم پر لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روزے قیامت بھی، قیامت کے دن بھی ان پر لعنتان ہوگا اور ان کے اوپر پھٹکار برسے گی۔ أَلَا إِنَّ آدَمَ كَفَرُوا رَبَّهُ، جان لو کہ بے شک قوم آد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بودن آدن قوم حود، تو سن لو پھٹکار ہے قوم آد کے لیے جو حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے بعد اب ایک تیسری قوم کا تذکرہ، یعنی قوم ثمود کا۔ حضرت حود کے ساتھ جو اہل ایمان بچا لیے گئے، انہوں نے پھر احقاف کے علاقے سے ہجرت کی اور مکے کے شمال میں مدین کے قریب جا کر آباد ہوئے۔ کچھ عرصے بعد پھر نسل بڑی اور ایک قوم ثمود کے نام سے وجود میں آئی، اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے اور صحرا میں بڑے بڑے محل ریت میں تعمیر کر لیتے تھے۔ اس قوم کے اندر بھی خرابی شرک کی تھی۔ صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، بہت قوم کو سمجھایا، قوم نے نہیں مانا، مطالبہ کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ ایک چٹان میں سے زندہ اونٹنی برآمد کر کے دکھا دیں۔ مطالبہ ان کا پورا کیا گیا، اونٹنی ظاہر کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اور پھر اونٹنی کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ اس کو بری نیت سے مت ہاتھ لگانا۔ اس اونٹنی کو انہوں نے زخمی کر دیا، اس کی ٹانگ کی رگیں کاٹ دی، اور اس کے بعد پھر اس قوم پر اللہ نے زلزلے کی صورت میں عذاب بھیجا۔ فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہو انشاکم من الارض، اس اللہ نے تمہیں زمین سے اٹھایا، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں زمین میں بسایا، فاستغفروہ، پس اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعا کا جواب دینے والا، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم تو اس سے پہلے ہمارے درمیان ہماری امیدوں کا مرکز تھے، ہمیں بڑی تم سے امیدیں وابستہ تھی کہ تم اس قوم کا نام روشن کرو گے بڑے باصلاحیت سے، تم نے یہ کیا کیا؟ اتنہانا، کیا تم ہمیں روکتے ہو؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت کریں ان ہستیوں کی کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں کہ تم جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو ایک ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں میں بھی خلجان ڈال دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ریب۔ شک کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ذہن سے، اور ریب یہ شک کی پھر مزید گہرائی ہے کہ جس کو منسوب کیا جاتا ہے دل سے۔ تو یہاں پر شک کے الفاظ بھی ہیں اور ریب سے مریب کے الفاظ بھی ہیں، یعنی بہت گہرا شک۔ ہم جو چیز کی، جس چیز کی دعوت تم دے رہے ہو، جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو، ہم اس کے بارے میں ایسے شبے میں ہیں، ایسے شک میں ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس نے ہمارے دلوں میں خلجان پیدا کر دیا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا؟ کوئی بات جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی الفاظ کہ میرا تم نے کردار اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، میں پہلے ہی سے ایک فطرت پر تھا، صحیح عمل پر تھا، صحیح کردار پر تھا، وہ آتانی منہ رحمتن، اور اس میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی، یہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اس نے مجھے چن لیا، مجھے نبوت دی، رسالت دی، مجھ پر وحی نازل فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے، ان عصیتو، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، میں نے تمہاری امیدیں پوری کرنا شروع کر دی اور تمہارے سامنے اپنی بابا کے لیے میں نے وہ کام کیے کہ جو آبا و اجداد اس سے پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ میرے رب کی نافرمانی ہوگی، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما تزیدونی غیر تقصیر، تو تم میرے لیے نہیں بڑھا رہے سوائے نقصان کے کچھ اور، ویا قوم حاضی ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اٹھنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فضروحا بس اس کو چھوڑو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے چرتی چپتی رہے، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو مت چھونا برائی کے ساتھ، فیاخذکم عذاب قریب، تو تمہیں آپ پکڑے گا قریبی عذاب، فاقروها، تو انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ ڈالی، فقالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن تک، ذلک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہ ہوگا، فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنے طرف سے رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور بچا لیا ان کو اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت قوت والا، بہت زور والا اور زبردست ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سنگھاڑ میں، ایک زوردار دھماکے میں، ایک آتش فشا پھٹا، زلزلہ آیا اور اس زوردار دھماکے نے انہیں پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں پر ایسے پڑے تھے، پھر وہ اپنے گھروں پر پڑے ہوئے تھے، اوندے، یعنی اوندے گرے ہوئے تھے، ان کی لاشیں اوندی پڑی ہوئی تھی، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ وہاں پر کبھی تھے ہی نہیں، الا ان ثمود کفروا ربہم، جان لو کہ بے شک ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، الا بعدا لثمود، جان لو کہ پھٹکار ہے ثمود کے لیے، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے اور اس کے بعد پھر تین قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون کا، جو فرشتے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا فلسطین کی دو بستیوں میں، عمورہ اور صدوم، یہ دونوں بستیوں کے کنڈرات اس وقت وہ موجود تھے جب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، لیکن اب یہ غرق ہو چکے ہیں ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں، اب ان کے کنڈرات موجود نہیں ہیں، اس قوم میں شرک کے ساتھ ہم جن پرستی کا گناہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب اس طرح سے بھیجا کہ فرشتے آئے لڑکوں کی صورت میں، قوم نے ان لڑکوں کو لوط علیہ السلام سے چھیننے کی کوشش کی، تو پہلے ان فرشتوں نے ان قوم کے لوگوں کو اندھا کیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر الٹا پٹک دیا گیا، اور پھر ایک ایسی زوردار آندھی چلی کہ جس میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں قوم کے افراد کے اوپر ایک ایک پر پڑی، ہر کنکری کے بارے میں پہلے سے طے تھا کہ اس کا نشانہ کون سا شخص ہوگا، اس طرح وہ قوم ہلاک ہوئی، لیکن ابھی قوم لوط کے تذکرے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اس لیے کہ وہ فرشتے جو عذاب لے کر آئے تھے قوم لوط پر، وہ پہلے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لائے ایک خوشخبری، خوشخبری آگے آ رہی ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارا تھی، لیکن وہ بھانج تھی اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، دوسری بیوی آپ کی تھی حضرت حاجرہ، جن سے اللہ نے آپ کو پہلی اولاد دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں، ان کو تو آپ نے آباد کر دیا تھا مکہ میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سارا سے بھی آپ کو ایک معجزے کے ذریعے سے اولاد دی، حضرت سارا کو اللہ نے ٹھیک کیا عین بڑھاپے میں، اور اس کے بعد ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے، تو ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ایک بشارت، قالوا سلاما، انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کہا، آپس میں سلامتی کی دعا کا تبادلہ ہوا، فما لبس ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ دیر نہیں کی اور وہ لے آئے ایک بچڑا تلا ہوا، فوری طور پر ایک بچڑا انہوں نے تیار کیا اور ان کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا، فلما رأى أيديهم، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل إليه، کہ وہ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرا ہم، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک خٹکا محسوس کیا، خدشہ محسوس کیا، اس لیے کہ قبائلی اصول یہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی قبیلے میں بری نیت سے آیا ہے تو پھر وہ وہاں پر آ کر ان کا نمک نہیں کھاتا تھا کہ کہیں نمک حرامی نہ ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ بچڑے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کہیں کسی بری نیت سے تو یہ لوگ نہیں آئے، تو فرمایا نکرہم، تو وہ انہوں نے ان سے خدشہ محسوس کیا، وہ او جیسا منہم خیفہ، اور وہ جی ہی جی میں یعنی خفیہ طور پر جی ہی جی میں وہ ان سے ڈرنے لگے، قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا کہ بڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، وامرأته قائمۃ، تو قریبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارا وہ کھڑی ہوئی تھی، فزہد کر تو وہ ہنس پڑی اپنے شوہر کا خوف دیکھ کر کہ یہ ڈر رہے فرشتوں کو دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر ان کو ہنسی آ گئی، فزہد کر تو وہ ہنس پڑی، فبشر ناہ و اسحاق، تو ہم نے اس خاتون کو خوشخبری دی اسحاق کی علیہ السلام، اور صرف اسحاق کی نہیں یعنی صرف بیٹے کی نہیں، وَمِن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی، کہ بھائی صرف بیٹا ہی اللہ نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ پوتا بھی دے گا، قالت یا ویلتا، تو اس وقت حضرت سارا سلام علیہا نے کہا ہے میری خرابی، الدو، کیا میں جنم دوں گی، وہ انا عجوز ہوں، جبکہ میں بڑھیا ہوں، بہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان حاضر شعیب عجیب، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے اولاد ہوگی، قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے سارا رضی اللہ علیہ سلام علیہ، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں آپ کو تعجب ہو رہا ہے، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پر اے اہل بیت، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد اصل میں نبی ہوتے ہیں اور ان کی ازواج ہوتی ہیں، یہاں پر ابھی اور کوئی بھی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی زوجہ حضرت سارہ ہے، تو اصل اہل بیت یہی ہوتے ہیں نبی اور نبی کی ازواج، ہمارے ہاں جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت کا تصور بالکل مختلف دیتے ہیں، ان کے نزدیک اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں، اور پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ ان کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، ورنہ اصلا اہل بیت میں صرف نبی ہیں اور نبی کی ازواج ہیں، البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، تو اس وجہ سے اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ ہاں یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اصلا اہل بیت وہ اللہ کے نبی اور ان کی ازواج ہوتی ہیں، تو فرمایا اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے تم پر اے اہل بیت، انہو حمید و مجید، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آپ محمود ہے، اس کی تعریف آپ سے آپ کائنات میں ہو رہی ہے، اور وہ بڑا بزرگی والا بڑی شان والا ہے مجید، فلما ذهب ابراہیم الروع، تو اب جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءت البشرى، اور ان کے پاس بشارت آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، اب ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے جھگڑا شروع کیا قوم لوط کے بارے میں علیہ السلام. فرشتوں سے کہا کہ بھائی تم قوم لوط پر عذاب نہ نازل کرو، اللہ سے کہو کہ اگر وہاں پر کوئی جو ہے وہ آپ وہاں پر اگر کچھ لوگ بھی ایمان والے ہیں تو اللہ عذاب نہ بھیجے. تو اس کے بعد فرشتوں نے آ کر بتایا، اب یہ واقعات سارے ملتے ہمیں بائبل میں، کہ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ نے کہا کہ اگر وہاں پر 50 گھر ہوئے تو ہم وہاں پہ عذاب نازل نہیں کریں گے اگر مومنوں کے 50 گھر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ سے کہو ذرا کچھ اور کم کر دے. اللہ نے کہا چلو 45 گھر ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اللہ سے کہیں کچھ اور کم کر دے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں ایک گھر بھی پورا ایسا نہیں ہے جو مومنوں کا ہو، لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر مومن نہیں ہے، اور اس گھر میں بھی ان کی بیوی جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں قوم کے ساتھ. تو لہٰذا پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس معاملے میں آپ جھگڑا نہ کیجئے، زیادہ بحث نہ کیجئے، اب تو ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ لاگو ہو چکا ہے، وہ طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت آ گئی، خوف جاتا رہا، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم و عارض ان ہذا، اے ابراہیم اب اس معاملے سے اعراض کیجیے، اس بحث میں زیادہ نہ پڑیے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب، اور بے شک ان کے اوپر ایک ایسا عذاب آئے گا غیر و مردود جو لوٹایا نہیں جائے گا. ولما جاءت رسلنا لوطا، اب جب ہمارے فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، فی ابہم، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے. وذاق به زرعا، اور جی ہی جی میں تنگ ہوئے. وقالا، اور انہوں نے کہا، ھذا یوم عصیب، آج تو بڑا سخت دن ہے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، اور میری قوم کی جو حالت ہے وہ مجھے پتا ہے، تو نہ جانے کیا ہوگا اور میری مہمانوں کے سامنے کیسی رسوائی ہوگی. تو ان کو دیکھ کر بہت گھبرائے اور کہنے لگا آج بڑا سخت دن ہے. اب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر پر کچھ مہمان آئے ہیں بڑے خوبصورت لڑکے. فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو اب ان کی قوم ان کی طرف آئی، لوط علیہ السلام کی طرف آئی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی پاگلوں کی طرح. یورعون، دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی وہ لوط علیہ السلام کی طرف. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ لوگ برائیوں کا ارتکاب کر رہے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، ہاؤلائے بناتی، یہ میری بچیاں حاضر ہیں. مراد یہ ہے کہ نبی کیونکہ پوری قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے، تو لہذا قوم کی بچیاں وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، قوم کی خواتین نبی کی بیٹیاں ہیں. تو کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، ان اطہار لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، نکاح کرو اور ان کے ذریعے سے اپنی جنسی جذبات کی تفقین کرو. فتق اللہ، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو. بلا تو حضور نے چیز دے کی، اور مجھے میرے مہمانوں کے درمیان رسوا نہ کرو. علیہ منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی سمجھدار ہے جو میری اس بات کو سمجھے. قالو، تو قوم نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ دو تم جانتے ہو کہ ہمارا تمہاری ان بچیوں سے کوئی واسطہ نہیں. وانک لتعلم ما نريد، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. قال لو ان لی بکم قوتا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بڑی حضرت سے کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی کہ میں تمہیں اس غلط کام سے روک سکتا. او آوی الی رکن شدید، اور یا یہ ہے کہ میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط پناہ گاہ میں، مستحکم پناہ گاہ میں. قالو یا لوط، تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، آپ گھبرائے نہیں، یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے رات کے ایک حصے میں. ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہیں. انہ مصیبہ ما اصابہم، بے شک اس کو وہ پہنچ کر رہے گی مصیبت جو اس قوم کے اوپر آنی ہے. ان موعدہم الصبح، اور بے شک ان سے وعدے کا وقت صبح کا ہے. علیہ الصبح قریب، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور آگے کہ جلدی کیجیے جلدی کیجیے، اب صبح قریب ہے، آپ اس بستی سے نکل جائیے. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا آلیہا سافلہا، تو ہم نے جو اس بستی کا اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا، یعنی ہم نے بستی کو کلٹ دیا. یہاں پر عذاب کے پہلے حصے کا ذکر نہیں ہے، وہ سورہ قمر میں آتا ہے کہ فلمسنا آلیہا، پہلے یہ ہوا کہ قوم کو اندھا کیا گیا اور اس کے بعد پھر بستی کو الٹا گیا. تو فرمایا جعلنا آلیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو کر دیا نیچے. وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے سجیل کے. سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگ گل، گل کہتے ہیں مٹی کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو. عربی میں سنگ گل کو پھر تبدیل کر دیا گیا سجیل میں، اس لیے کہ عربی میں غاب نہیں ہے. تو ہم نے ان کے اوپر کنکر برسائے مٹی کے، سنگ گل کے. منظور طے بتایا، ایک کے بعد ایک کنکر آیا، ایک کے بعد ایک کنکر آیا. مسومتن عند ربک، اور وہ نشان زد سے اے نبی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی پہلے سے طے تھا کہ کس کنکر نے کس شخص کو جا کے لگنا ہے اور کس کو ہلاک کرنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے. جب بھی تجارت کے غرض سے قریش وہ جاتے تھے شام کی طرف، تو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے. اس وقت تک ان بستیوں کے کنڈرات موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ان بستیوں کے پاس سے گزرے تھے، اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرو. اب اس کے بعد پانچویں قوم کا ذکر، یعنی قوم شعیب کا. قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں. آپ کی ایک تیسری بیوی تھی حضرت قطورہ سلام علیہا، ان کے بیٹے تھے مدیان، اور حضرت مدیان کی نسل سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام. مدین کے علاقے میں حضرت مدیان کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا تھا. وہاں کچھ عرصے بعد ایک قوم وجود میں آئی جو اصحاب الایکہ بھی، اس کو قرآن پاک میں کہا گیا جنگل والے، اہل مدین بھی کہا گیا مدین والے. حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں تھے. اس قوم کے اندر خرابی تھی، ناپ اور تول میں کمی تھی، اس کے علاوہ وہ راہ زنی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے اور اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر اس قوم میں دعوت کا کام کیا. وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس اللہ کے جواب کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کرو ماپ اور تول میں. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں آسودہ حال، تمہاری مالی حالت بڑی اچھی ہے، تو کیوں غلط کام کرتے ہو. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا. ویا قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم کے لوگوں پورا کرو ماپ کو اور پول کو عدل کے ساتھ. بلا تبقصوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر کم کر کے مت دو. بلا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. یہ فساد یہ تھا کہ یہ ان کی بستی دو تجارتی راستوں کے انٹرسیکشن پر، سنگم پر واقع تھی. مصر سے عراق جانے والی شاہراہ بھی اسی بستی سے گزرتی تھی تجارتی، اور یمن سے فلسطین جانے والی شاہراہ وہ بھی یہیں سے گزرتی تھی. تو یہ اس تجارتی راستوں پر ڈاکے ڈالتے تھے، گویا فساد کرتے تھے، سب لوگ غارت گری کرتے تھے. تو زمین کے اندر فساد مچا کے مت پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تبارک و تعالی ہی بچا دے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ کا بچایا ہوا ہی بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. بہت پیاری اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ کلا و کفا، تھوڑا ہو اور کفایت کر دے، خیر من کثر و الہا، بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور آدمی کو اللہ تعالی سے غافل کر دے. تو کلا و کفا خیر من کثر و الہا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اصلاتک تامرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ انترک ما یعبد آباؤنا، ہم چھوڑ دے ان ہستیوں کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے تھے، اور ایک نمازی کے حوالے سے پوری قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھے کہ خاص پہچان تھی. تو کہا کہ تم تو بڑی نماز پڑھنے والے ہو، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھا رہی ہیں؟ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوچھتے آئے ہمارے آبا اجداد ہمارے بڑے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں وہ کچھ نہ کریں جو ہم چاہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ مال ہمارا ہے، جس طرح سے چاہے ہم اس مال کو استعمال کریں، چاہے ہم اس کے ذریعے سے سود لیں، اور چاہے ہم اس کے ذریعے سے منشیات کو فروغ دیں، یا اس چیز کو فروغ دیں کہ جس میں نفع زیادہ ہے، چاہے اس میں قوم کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر قوم کی ضرورت ہے فرض کیجئے ایک ایسی شے کی کہ جس میں سرمایہ دار کو زیادہ نفع نہیں ہے، تو سرمایہ دار وہ چیز اپنی انویسٹمنٹ وہاں نہیں کرے گا، پیسے کی وہ وہاں کرے گا جہاں اسے نفع زیادہ مل جائے۔ تو فرمایا کہ کیا ہم اور اپنے مال میں وہ کچھ نہ کرے جو ہم چاہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک اے شعیب تم تو بڑے بردبار اور بڑے سمجھدار انسان تھے، تم نے یہ کیا کچھ شروع کر دیا، تم ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ قال یا قوم ارائیتم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے ہو؟ ان کم کو علی بینت من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا، وہی الفاظ جو اس سے پہلے بھی رسولوں کے آئے ہیں، اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا، تم نے میرا کردار دیکھا ہے، میں نے بچپن سے لے کر تمہارے درمیان آج تک کی زندگی بسر کی ہے، کیا تم نے کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی تم نے غلط کام، کوئی قول و فعل کا تضاد میرے کردار میں دیکھا ہے؟ وہ رزقنی منہ رزقن حسنا، اور پھر میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے دیا ہے بہترین رزق۔ رزق کے معنی صرف خوراک نہیں ہوتی، رزق سے مراد وہ شے ہوتی ہے جس سے آپ کو تسکین ملے، تو بلا شبہ خوراک اس سے تسکین ملتی ہے، ہمارے جسمانی وجود کو ہم اسے رزق کہہ دیتے ہیں، لیکن انسان کی روح کا رزق اللہ کی وحی ہے، اس لیے کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کی تسکین کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس سے آیا ہے۔ تو روح کو قرآن مجید سن کر، روح کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ایک تسکین ملتی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے ذکر کا کہ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، تو روح کی تسکین کچھ اور ہے، جو لذت روح کی تسکین میں ہے وہ جسمانی وجود کی تسکین میں نہیں ہے۔ تو فرمایا ورزقنی منہ رزقن حسنا، اور مجھے میرے رب نے اپنے پاس سے بہت عمدہ رزق دیا، یعنی مجھے وحی دی، وہ وحی جو کہ باعث تسکین ہے ہماری روحانی ضروریات کے لیے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے خلاف کروں کہ جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، یعنی تم دیکھ لو میرے اندر قول اور فعل کا تضاد نہیں ہے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں میرا اپنا عمل بھی اس کے مطابق ہے، میں اگر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی بار کسی کی بندگی نہ کرو، تو میں نے آج تک خود بھی اللہ کسی بار کسی کی بندگی نہیں کی، میں نے آج تک کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطاع، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح، اپنی امکانی حد تک جتنا میرے لیے ممکن ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ، اور میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے، میری کوئی توفیق نہیں ہے، مجھ سے کچھ بن نہیں آتا مگر اللہ ہی کے سہارے، علیہ توکلت، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں میری دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر لے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر وہ کچھ آئے کہ جو آیا تھا قوم نوح پر، او قوم ہود یا قوم ہود پر، او قوم صالح یا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے علیہ السلام، قوم لوط دونوں اعتبارات سے قریب تھی یہ اہل مدین کے، ایک زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فرق نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ 1861 ہے، ان کا 1500 ہے، تو سمجھے کہ کوئی 350 برس کا فصل تھا صرف، اور زمینی اعتبار سے بھی، یعنی مکانی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار، مکانی اعتبار سے بھی بہت قریب تھے کندرات قوم لوط کے اہل مدین سے۔ تو فرمایا کہ قوم لوط زمانی اور مکانی اعتبار سے تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ قَالُوا يَا شُعَيْبُ، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ، ہم نہیں سمجھتے وہ بہت سی باتیں جو تم کر رہے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ، اور اگر تم ہمارے عزیز نہ ہوتے، رشتے دار نہ ہوتے، لرجمنا کا، تو ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہمارے اوپر کوئی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کوئی زیادہ زبردست نہیں ہے، ہمیں کوئی آپ کا ڈر نہیں ہے، لیکن ہم آپ کا صرف لحاظ کر رہے ہیں رشتے داری کا۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، اراحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا عزیز ہونا تمہیں تو تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ واتخذتموه براءکم ظهریا، جبکہ تم نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پچے پوچھ ڈال دیا، میرا رشتے دار ہونا تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانو اور اس کے سامنے سجدہ کرو، تم نے اس کو پتے پوچھ ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ویا قوم ملو علی مکانتکم، اور اے میری قوم کے لوگو، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اپنے اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، میں اپنی جگہ جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، فمن ہو کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ ورتقبو، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم آن پہنچا، یعنی ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت سے۔ واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک دھماکے نے، ایک چنگاڑ نے، زلزلہ، ایک آتش فشا پھٹا، آواز زوردار آئی اور اس آواز نے ان کو آ پکڑا۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے اوندے، کأن لم یغنوا فیہا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں پر وہ آباد تھے ہی نہیں۔ اللہ بودن مدین، جان لو کہ پھٹکار ہے مدین کے لیے، کما باید سمود، جیسے کہ پھٹکار پڑی تھی قوم سمود پر۔ ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اب اس کے بعد چھٹی اور آخری قوم یعنی آل فرعون، لیکن چونکہ ان کا ذکر ذرا تفسیر کے ساتھ سورہ یونس میں آیا ہے، یہاں پر بڑا مختصر تذکرہ ہے۔ فرمایا ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فتبعوا امر فرعون، تو ان لوگوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور حالانکہ فرعون کا حکم، فرعون کا پورا کا پورا معاملہ وہ کچھ سمجھداری والا نہیں تھا، یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا روز قیامت، فاوردہم النار، اور وہ انہیں لا کر اتارے گا جہنم کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمایا کہ ہم کسی دنیا دار شخص کو قائد مانیں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قائدین مروا دیں گے، ہر قائد جو بھی اس کے فالورز ہیں ان کی قیادت کرتا ہوا ان کو لے جائے گا، اور اگر دنیا دار ہے تو لے جائے گا جہنم کے پاس۔ جیسے فرعون کے جتنے فالورز ہوں گے وہ فرعون کے پیچھے پیچھے پہنچے گے جا کے جہنم پر، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی بھی ایسے شخص کو قائد بنانے سے محفوظ فرمائے کہ جس کا تعلق دین سے نہیں، اللہ سے نہیں، جس کا تعلق دنیا داری سے۔ فرمایا وہ فرعون یقدم قومہ، اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور ان کو لا اتارے گا، انہیں بارش کرے گا، انہیں لا اتارے گا آگ پر۔ وہ بئس البرد المورود، اور بہت ہی برا وہ گھاٹ ہے جہاں پر آ کر وہ اترے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی۔ کوئی بھی اب قوم ایسی نہیں ہے کہ جو فرعون کو اچھے نام سے یاد کرتی ہو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لانت اور روز قیامت بھی۔ بے سر رفق المرفوض، بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں خبر بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی موجود ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات موجود تھے آج بھی موجود ہے، اور قوم عاد کے مسکن اس وقت تو موجود نہیں تھے لیکن اب خدائی کے ذریعے سے کچھ برآمد ہوئے ہیں، قوم لوط کے مسکن اس وقت موجود تھے اب وہ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ بستیاں وہ بھی ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں کھڑی ہیں، وہ حسید اور کچھ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی جڑ کاٹ دی گئی، جو اب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء اور ان کے کام کچھ نہ آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، لما جاء امر ربک جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا فیصلہ آ گیا، تو جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، فما زادوہم غیر تکبیر اور انہوں نے ان کے لیے سوائے بربادی کی ہلاکت کے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور اسی طرح سے ہوتا ہے اے نبی آپ کے رب کا پکڑنا جبکہ وہ کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے جبکہ وہ ظلم پر اتری ہوئی ہو، اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے بڑی شدید ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ذالک یوم مجموع اللہ الناس آخرت کا دن کیا ہے، آخرت کا دن وہ ہے وہ دن ہے جو لوگوں کے جمع کرنے کا دن ہے، وذالک یوم مشہود اور وہ لوگوں کی پیشی کا لوگوں کی رب کے سامنے حاضری کا دن ہے، وما نؤخرہ اور ہم اس دن کو نہیں ٹال رہے، الا لاجل معدود مگر ایک معینہ وقت تک کے لیے، اس کا وقت ایک طے ہے، اس وقت تک جو ہے وہ دنیا ہی قائم رہے گی، اس کے بعد وہ وقت آئے گا جبکہ ہم آخرت کو قائم کریں گے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ اس روز وہ دن جب آئے گا، لا تکلم نفس تو کوئی بھی جان گفتگو نہیں کر سکے گی، الا باذنہ ہی مگر اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے، اللہ کے سامنے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھول سکے، اگر جس کو اللہ اجازت دے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گفتگو کرے گا، کوئی اللہ سے سفارش کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی کے حق میں دعا کرے گا، فمنہم شقی و سعید تو ان میں سے کچھ تو ہوں گے بد نصیب بدبخت شقی و سعید اور کچھ ہوں گے خوش نصیب خوشبخت، فام الذین شقو تو وہ بد نصیب جو ہوں گے بدبخت، ففی النار تو وہ ہوں گے آگ میں، لہم فیہا ظفیر و شہیق اب اس آگ میں جہنم میں ان کے لیے ہوگا چیخنا اور دھاڑنا، چیخ رہے ہوں گے اور دھاڑ رہے ہوں گے، خالدین فیہا اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں جانے کے بعد بھی کوئی آسمان اور زمین ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اس روز زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کے برابر کرے گا اور آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی سلشک، یوم تکون السماء کالمہل تو سورہ ابراہیم کے آخر میں آئے گا کہ نہیں زمین کو بھی بدل کر نئی صورت دی جائے گی اور آسمان کو بھی بدل کر نئی صورت دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اس روز بدل دیا جائے گا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان بھی نئی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تشکیل دے گا اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نئی صورت میں لے آئے گا، تو یہ آسمان اور زمین نئی صورت میں اس کے بعد موجود ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ، وہ رہیں گے اس آگ میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک سوائے اس کے کہ آپ کا رب ہی کچھ چاہے، رب تو پورا اختیار ہے، اگر وہ کسی وقت یہ چاہے کہ بس اب یہ جہنم کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، کافروں کو نافرمانوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، تو اس کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے سو کرے، ان ربک فعال لما یرید بے شک اے نبی آپ کا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اسی لیے بعض جو ہے وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جہنم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسے ختم کرنا تو ختم کر سکتا ہے۔ میتھمیٹکس کی زبان میں ہمارے استاد سمجھاتے تھے کہ بھائی انفینیٹی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ممکن ہے کہ جہنم یا جنت انفینیٹی مائنس ون ہو، لیکن آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہ صرف اور کسی شے کو آپ نہیں دے سکتے، لہٰذا ہمارے اعتبار سے تو انفینیٹی مائنس ون بھی انفینیٹی ہے قسم کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اگر وہ کسی وقت جہنم کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا ربی کچھ چاہے۔ ان رب کا فعل لما یرید، بے شک اے نبی آپ کا رب جو چاہے سو کر گزرنے والا ہے۔ وام الذین سعدوا، اور وہ لوگ جو کہ نیک بخت ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، دو طرح کے لوگ ہیں، فرمایا کچھ شکی ہوں گے کچھ سعید، پہلے جو شکی تھے ان کا ذکر کیا، وہ بد نصیب جہنم میں چیخیں گے دھاڑیں گے، اب اس کے بعد سعید دونوں کا ذکر۔ وام الذین سعدوا، اور وہ لوگ جو کہ خوش بخت ہوئے نیک ہوئے، ففل جنت خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ اے نبی آپ کا ربی کچھ چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ عطا ہوگی جو بے انتہا ہوگی، بے انتہا عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی ان خوش نصیبوں کو جو جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ ہوں ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، جن بتوں کو جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں کافر، آپ ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو کہ شاید ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حق کا عنصر ہو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں پوج رہے مگر اسی طرح جیسے کہ پوچھتے تھے اس سے پہلے ان کے آباؤ اجداد۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ بغیر کچھ کمی کیے ہوئے، یعنی پورا پورا ان کو ان کے سر کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو اس کتاب میں اختلاف ڈال دیا گیا، ان کے بعد ان کی امت گروہ میں تقسیم ہو گئی اور اس نے اس کتاب کے حوالے سے اختلافات پیدا کر دیے، جیسے آج ہمارے ہاں فرقہ واریت اور بہت سارے جھگڑے ہیں، اسی طریقے پر وہاں پر بھی سب کچھ ہوا۔ ولولا کلمت سبقت من ربک، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وانہم لفی شک منہ مریب، اور بے شک وہ اب اس کتاب کے حوالے سے ایک ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں خلجان ڈال دیا ہے، یعنی اللہ نے مہلت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کو فرمائے گا قیامت کے دن، تو اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو آپ طرف ان کے معاملے کو چکا دیتا، اور اب وہ اپنی اس کتاب کے بارے میں کیسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک یہ جتنے بھی لوگ ہیں اے نبی آپ کا رب پورا پورا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ ہود بھی، جیسے سورہ یونس مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اس کا بھی نزول بالکل مکی دور کے آخر میں تھا، اور کشمکش اب شدید ہو چکی تھی کیونکہ کفار اب بالکل یوں سمجھیے کہ ہار چکے تھے۔ پہلے انہوں نے 6 برس تک تشدد کیا، اس کے بعد انہوں نے لالچ کے ذریعے سے مسلمانوں کو رائے ہفتے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر اب 3 سال تک شیب بھی طالب میں محصور رکھا، اب اس کے بعد انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی لیکن کسی بھی حربے سے مسلمانوں کو ہفتے ہٹانے سکے، تو اب اس کے بعد وہ بالکل آخری اقدام پر تقریباً تلے ہوئے تھے۔ اب ان حالات میں جبکہ کشمکش دشمنان اسلام کے ساتھ شدید ہو، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو 5 ہدایات عطا فرما رہا ہے، یہ سورت کا بڑا اہم حصہ ہے۔ فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے جیسے کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے، ان کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں، ان کے سودے بازی کی پیشکش سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، اور ان کی طرف سے کسی اقدام سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈٹے رہیے دین حق پر جیسے کہ آپ کو آپ کے رب جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معاک اور وہ لوگ بھی ڈٹے رہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے, جنہوں نے جاہلیت کو چھوڑ دیا, باطل نظریات کو, شرک کو چھوڑ دیا, توبہ کر لی, ان کو بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ڈٹے رہے رائے حق پر. نمبر دو, ولا تطغوا اور تم کسی قسم کی زیادتی نہ کرو. اگر وہ اتر آئے ہیں زیادتی پر, وہ اتر آئے ہیں بدتمیزی پر, فحش گفتگو پر, اور جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, تو تم نے برائی کا جواب اچھائی ہی سے دینا ہے. پورے مکی دور میں یہی ہدایت تھی, ولا تستوی الحسنۃ و بل السیئۃ, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دفاع کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ, اچھے طریقے سے. اس سے یہ فائدہ ہوگا, فیض الزی بینک و بینہ عداوت کانہ ولی حمیم, کہ وہ کہ جس کو آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ گرم جوش دوست بن جائے گا. تو فرمایا بلا تدغاؤ اور مسلمانوں تم حد سے نہ بڑھنا, ایسا نہ ہو کہ رد عمل کے طور پر تم بھی انہی حرکتوں پر اتر آؤ جن حرکتوں پر اس وقت تمہارے دشمن اترے ہوئے. ان نہ ہوں بما تعملون بصیر, بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے. یہ دو ہدایات اس آیت میں آ گئے. اب تیسری ہدایت, بلا ترکنو الی الذین ظلموا, اور ہرگز مائل نہ ہونا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے. اس لیے کہ سودے بازی کی پیشکش کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے, اس لیے کہ اہل حق بھی جدوجہد کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں. تشدد جب ہوتا ہے تو اس وقت ان سے کہا جاتا ہے اپنے رستے کو چھوڑو, جبر کے ذریعے سے لوگ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آدمی ضد میں ہوتا ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ رستہ نہیں چھوڑوں گا. لالچ میں بھی یہی کہا جاتا ہے اپنے رستے کو چھوڑو, جو تمہیں چاہیے ہم دیں گے, اس کام کو چھوڑو. لیکن جو ہوتی ہے یہ سودے بازی کی پیشکش, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ باتیں ہم تمہاری مانیں گے, کچھ تم اپنے نظریات رکھو اور کچھ ہمارے نظریات کو قبول کر لو. تو اس میں پوری طرح سے حق سے ہٹانے کا معاملہ نہیں ہوتا, اور پھر چونکہ جدوجہد کر کر کے ایک آساف سر ہو چکے ہوتے اور آدمی تھک چکا ہوتا ہے, تو پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی کچھ ہماری باتیں مان رہے ہیں, ہمیں کچھ عزت دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں, تو چلو ہم کچھ ان کی مانیں کچھ یہ ہماری مانیں, تاکہ یہ کشمکش ختم ہو اور یہ جو ہر وقت کا ایک دھڑکا ہے ان کی طرف سے ایک دام کا, وہ دھڑکا ہمارا ختم ہو جائے. تو فرمایا یہ وقت بڑا خطرناک ہے, بڑا نازک ہے, بڑے بڑے لوگ اس سودے بازی کی پیشکش سے متاثر ہو کر اور حق کے بارے میں سمجھوتا کر لیتے ہیں, باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, تو ہرگز مائل نہ ہونا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. فتمسکم النار, ورنہ تمہیں آگ آ پکڑے گی. حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, باطل تو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول, ہرگز ان کی پیشکش قبول نہ کرو, ورنہ فتمسکم النار, تمہیں آگ آ پکڑے گی. وما لکم من دون اللہ اولیاء, اور اللہ کے سامنے تمہارے کوئی بھی دوست نہ ہوں گے جو تمہاری مدد کر سکے. ثم لا تنصرون, اور پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد چوتھی ہدایت دی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور یہ کہ نماز قائم کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو استقامت سے اور نماز سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا نماز کے ذریعے سے, اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. تو اسباب کی طرف نکاح فوراً جا کے یہ کر لیا جائے, بچاؤ کے لیے یہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے پہلے اللہ سے لو لگاتے ہیں, اس کے بعد اسباب کی بھی کوشش کرتی ہے, لیکن اولین نگاہ اللہ پر ہوتی ہے. اور اس کے لیے کیا ہے, نماز, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ کے سامنے رو, اس کے سامنے گڑ گڑاؤ, اس سے مدد مانگو. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور قائم کیجئے نماز, طرفَی النَّهَار, دن کے دونوں اطراف ہیں, یعنی صبح کے وقت بھی اللہ سے لو لگائیے, شام کے وقت بھی اللہ سے لو لگائیے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اللہ سے لو لگائیے. ابھی پنج وقتہ نماز جو ہے وہ اس کا اصل پوری تفصیل کے ساتھ ذکر تو آگے آ جائے گا, سورہ بنی اسرائیل میں اور سورت عام میں. یہاں پر فرمایا گیا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت, اور پھر رات کے کچھ حصوں میں. جب پنج وقتہ نماز بند ہوئی تو اس میں پھر پورے اوقات معین کر دیے گئے کہ رات میں مغرب بھی ہے, پھر عشاء بھی ہے, مزید یہ ہے کہ تہجد بھی ہے. تو فرمایا نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف میں, اور رات کے کچھ حصوں میں. اور اس کے بعد پانچویں بات بیان فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یہ دور کرتی ہیں برائیوں کو. نیکیاں جتنی کر سکتے ہو کرو. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو اپنے ساتھ لیا، جاڑے کا موسم تھا، درخت کے پاس لے گئے، پتے سوکھے ہوئے تھے، درخت کو آپ نے ہلایا اور بہت سارے پتے گر گئے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی نیکیاں اسی طرح سے، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کی بھی نیکیاں اسی طرح سے، برائی اسی طرح سے جھڑتی ہے جیسے کہ درخت کے پتے گر رہے ہیں. تو نیک اعمال کی وجہ سے برائیاں دور ہوتی ہیں. آپ ایک جمعہ پڑھیں پورے آداب کے ساتھ، تو دوسرے جمعے تک جتنی بھی آپ کی برائیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دو جمعوں کی برکت سے پورے ہفتے بھر کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. فرمایا کہ بے شک نیکیاں یہ برائیوں کو دور کرتی ہیں، ایک اس کا مفہوم یہ ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو پھر برائیاں رفتہ رفتہ ختم ہوں گی، برائی کرنے والوں کے دل نرم ہوں گے اور وہ تمہارے گرم جوش دوست بنیں گے. تو گویا دفاع اگر کیا جائے برائی کا اچھائی سے تو اس سے برائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، یعنی برا طرز عمل تو خود بخود ختم ہوتا ہے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین، یہ ہے نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے. یہ ہیں پانچ ہدایات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اس مشکل اور نامساعد حالات میں اہل ایمان کو. وصبر، اور ڈٹے رہو. وہی بات جو سب سے پہلے کہی گئی تھی اس کو دوبارہ دہرایا گیا پہلے الفاظ سے، فاستقم، فاستا نبی، ڈٹے رہیے. آخر میں پھر اس طرح بدل گئی ہے، وصبر اور ڈٹے رہیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھ قوموں کے حالات بتائے، ان چھ قوموں پر عذاب کی مختلف صورتیں آئیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب سے کون لوگ بچائے گئے، اللہ نے کن کو عذاب سے بچایا. فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، جماعتیں گزری ہیں، اولو بقیہ ان میں کچھ اصحاب خیر ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو زمین میں فساد سے نافرمانی سے روکتے، الا قلیلا، سوائے چند کے، تھوڑے سے تھے، ممن انجینا منہم، سوائے تھوڑے سے تھے ان میں سے کہ جن کو ہم نے بچا لیا. تو یہ وہ آیت بتا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بچتے وہی لوگ ہیں جو کہ برائی سے روک رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو نہ صرف خود برائی سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے والے ہوں. تو فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان نسلوں میں، ان جماعتوں میں، ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، ایسے صاحب خیر لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، یہ جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، صرف تھوڑے سے تھے ان میں سے کہ جن کو ہم نے بچا لیا. واتبع الذین ظلموا ما اترکوا فی، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس آسودگی کی کہ جو ان کو دی گئی تھی، یعنی عیش اور عیاشی اسی میں پڑے رہے اور بھول گئے اللہ کے احکامات کو بھی اور برائیوں سے روکنے کے عمل کو بھی. وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، اوہ اللہ تعالی عز و جل الی جبریل علیہ السلام، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کیا. ایک روایت میں جبریل کے الفاظ ہیں اور امام بہکی جو روایت لے کر آئے ہیں اس میں صرف فرشتے کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو وحی کیا کہ جا کر فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دیجیے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ نہیں، ان بستیوں میں ایک بندہ ایسا ہے، اتنا سیاح اب تک فلانن، تیرا فلاں بندہ ان بستیوں میں ہے، دنیا سے قطر فتحین، کہ جس نے پلک جھپکنے میں آپ کی نام فرمانی نہیں کی. تو اللہ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، بستی کو اس پر بھی الٹو اور باقی لوگوں پر بھی الٹو. کیوں؟ اتنا وجہ ہوں لم یہ تمار کیا ساتھ انقر، اس کا رنگ کبھی بھی میری وجہ سے تبدیل نہیں ہوا. اگر آپ کو ناگوار بات سنیں تو ایک دم آپ کے چہرے پر خون کی سرخی آ جاتی ہے، چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے. میرے احکامات ٹوٹ کر اس نے پرواہ نہیں کی، اس کے چہرے کے رنگ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود غرض انسان تھا، اپنے آپ کو اس میں خوب مانجا، اتنی نیکی کی اتنی نیکی کی پلک جھپکنے میں نافرمانی نہیں کی، لیکن معاشرے کے اندر برائیوں کے حوالے سے بے حمیت بن کر بیٹھا رہا، لہذا اس پر بھی بستی کو الٹو، باقی لوگوں پر بھی الٹو. تو اس حوالے سے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہت ضروری ہے اس وقت معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ہم نہ صرف خود برائی سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کریں. اور اسی کی وجہ سے آپ کے اندر بھی ایک انشاءاللہ غیرت پیدا ہوگی دین کے لیے اور حق کے لیے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا میرے سامنے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو شروع میں ہمارے اندر اس کے خلاف بہت جذبہ ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو کیا کیا جائے کہ وہ جذبہ برقرار رہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب یہ تھا کہ آپ اس برائی سے روکیں، ورنہ آپ خود ریکنسائل کریں گے اس کے ساتھ، آپ سمجھوتا کر لیں گے اس کے ساتھ. اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر آپ خود بخود اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمانگ ہو جائیں گے. ایک ہی طریقہ ہے اپنے جذبہ ایمان کو، جذبہ غیرت کو برقرار رکھنے کا، کہ آدمی برائی کے خلاف بولے اور برائی کو روکنے کی کوشش کرے. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ناگ کسی بھی بستی کو ہلاک کر دے. واہلھا مصلحون، جبکہ وہ بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں. پھر دیکھیے دوبارہ فرمایا کہ اگر بستی میں کچھ لوگ ہیں جو روک رہے ہیں برائیوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس بستی سے ٹل جاتا ہے. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم، اے نبی آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو راہ کرا کرے. واہلھا مصلحون، جبکہ اس بستیوں میں کچھ لوگ ہوں اصلاح کرنے والے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا تو یقیناً لوگوں کو بنا دیتا ایک ہی امت، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. اور لہٰذا ضرورت ہی نہ پیش آتی برائی سے روکنے کی، سب کے سب لوگ فرشتوں کی طرح نیک ہوتے اور کوئی معاملہ نہ ہوتا منکر کا اور برائی کا. لیکن فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور لیکن وہ اختلاف کرتے رہیں گے. یہاں الفاظ آگے محذوف مانے ہیں مفسرین نے فی الحق، کہ وہ حق کے معاملے میں اختلاف کرنے والے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، خلافت دی ہے، اور اختیار کا مس یوز بھی ہوگا تو فرمایا کہ یہ سلسلہ چلے گا. ہمیشہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ حق کے لمبردار ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو حق کے معاملے میں اختلاف کریں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شراب مصطفی سے شرار بولا بھی. حضرت آدم علیہ السلام جب نو انسانی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے تو وہیں ابلیس کھڑا ہو گیا تھا مخالفت کے لیے، تو یہ مخالفت وہیں سے شروع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. ایک طرف ہوں گے اہل حق اور ایک طرف ہوں گے حق میں اختلاف کرنے والے. تو فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے کہ جس پر اے نبی آپ کا رب رحم کرے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہیں میں شامل فرمائے کہ جن پر رب کا رحم ہو اور جو حق کے معاملے میں اختلاف کرنے سے محفوظ رہیں. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اصول پر اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں اختیار دیا ہے اور ان کے پاس اختلاف کا اختیار ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا تھا ابلیس سے، اے ابلیس جنہوں نے تیری پیروی کی میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اے نبی آپ کے رب کی وہ بات پوری ہوئی جو آپ کے رب نے ازل میں کہی تھی ابلیس سے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کے سب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی خبریں ہیں، رسولوں کے احوال ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کیوں سنا رہے ہیں؟ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات اور استقامت دیں. کہ اگر آپ کے ساتھ آج لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ ایک ہی کہانی ہے جو کہ چلی آ رہی ہے. کردار بھی سارے کے سارے ایک ہی ہیں، صرف نام بدل گئے ہیں. ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھے تو بالکل نمرود کا کردار اس وقت فرعون ادا کر رہا تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے زمانے میں کا فرعون ابو جہل موجود ہے. تو اے نبی تاکہ آپ کے دل کو ثبات حاصل ہو کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ حق کی مخالفت ہوتی رہی ہے. اگر حق کی مخالفت نہ ہو, معاملہ بہت آسان ہو, تو پھر سب لوگ ہی حق کے رستے پر چلیں گے, تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ جنت انہی کو ملے گی جو کہ مخالفت کے جواب میں ڈٹ کر کھڑے ہوں, استقامت کا مظاہرہ کریں, تبھی اس استقامت کے اجر کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. تو اے نبی یہ ہم نے خبریں آپ کا رسولوں کی آپ کو سنائی ہیں. کیوں؟ ماں نصبت بہ فؤادک, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تسلی دیں, ثبات دیں. وجاءک فی ھذہ الحق, اور اس صورت میں بھی یعنی اس سورہ ہود میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا ہے, وموعظۃن, اور آپ کے پاس نصیحت آ گئی ہے, وذکرٰ للمؤمنین, اور ایک یاد دہانی نصیحت آ گئی ہے, یاد دہانی آ گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کہ مان نہیں لا رہے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اپنی جگہ, جو بھی تم نے سازش کرنی ہے میرے خلاف, منصوبے بنانے ہیں, جو کرنے ہیں کر گزرو, انا عاملون, بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں, ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم بھی جو بھی ہو سکتا ہے حق کے راستے میں محنت, جہاد, مال اور جان سے کوشش ہم بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ہر دور میں باطل بھی ڈٹا ہوا ہوتا ہے, باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے, باطل نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے, حق کا رستہ روکنے کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں تو کتنی سازشیں ہمارے دشمن چہار طرف سے ہمارے خلاف کر رہے ہیں. پہلے ان کی سازشیں تھی مسلمانوں کے خلاف, اب وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف اب مسلمان نہیں ہے, اب ہمارا ہدف اسلام ہے, ہم اسلام ہی کی ایک ایسی تعبیر پیش کریں گے جو کہ ہمارے نظریات سے موافقت رکھتی ہو. لہذا نصاب تعلیم تبدیل کرو. کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو خاص طور پر ہدف بنایا ہوا ہے, کئی پورے نظریات ہی ہم نے تبدیل کرنے اسلام کے حوالے سے. نکال دو اسلام سے سود کی حکومت کو بھی اور جہاد کو بھی اور مذہب اور جو ہے وہ سیاست کے تعلق کو بھی, پردے کے احکامات کو بھی, ان آیات کا بیان نصاب میں سے کھرچ کھرچ کے نکال دو کہ جو آیات بش اور بلیئر, جو کمپوشن بلیئر کمپنی کو پسند نہیں ہے اور جو انہیں اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں, تو وہ کھرچ کھرچ کے نصاب میں سے ساری چیزیں نکال رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے نصاب میں جو ہندو دشمنی تھی وہ موجود تھی کہ ہندوؤں نے کس کس طرح سے تعصبات برتے ہیں, اور وہ تعصب ان کا آج بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک انچ اپنے موقف سے ہٹے نہیں, نہ وہ سرحدیں تبدیل کرنے پر تیار ہیں, نہ وہ بگلے ہار ڈیم میں کوئی تبدیلی کے لیے تیار ہے, نہ وہ سیاچن سے اپنی فوج ہٹانے کو تیار ہے, اور پاکستان ہر معاملے میں ان کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں. جو وہ کہہ رہے تھے وہ کرنے کو تیار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک منڈی بن جائے, اور پاکستان اس کے لیے رستے کھول رہا ہے. پہلے بسیں چلیں گی, پھر انہی رستوں سے ٹرک آئیں گے, اور اس کے بعد ہم بھارت کی ایک منڈی یہاں پر بن جائیں گے, ہماری اپنی انڈسٹریز بیٹھ جائیں گی. تو جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کی فیور میں ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب میں سے جو ہندوؤں کی ہمارے خلاف نفرت تھی تعصبات سے اس کو بھی نکال رہے ہیں, اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہندو ہمیشہ ہمارے بڑے خیر خواہ اور ہم سے بڑے محبت کرنے والے ہیں. تو کوئی غیرت اگر تھی اسلام کے حوالے سے اس نصاب تعلیم میں, اس غیرت کو بھی کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. تو جہاں وہ لوگ اتنی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحیح نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس قرآن کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسلام کے صحیح تصور کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم بھی اپنے سارے جو بھی صلاحیتیں ہیں, جو وسائل ہیں وہ لگا دیں. تو فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو اپنی جگہ, انا عاملون, ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. منتظرو, اور انتظار کرو, انا منتظرون, بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کے تمام راز اللہ ہی کے لیے ہیں. وإليه يرجع الأمر كله, اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اصل فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں, دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں. اصل فیصلے وہاں ہوں گے, کون حق کا ساتھ دے رہا تھا, کون باطل کا ساتھ دے رہا تھا, کون حق پر تھا, کون باطل پر تھا, تمام معاملات اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. وإليه يرجع الأمر كله, اور کل کے کل معاملات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. فعبد ہو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کیجیے, وتوکل علیہ اس اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیجیے, گھبرائیے نہیں دشمن کی قوت سے, دشمن کے وسائل سے, ان کی تعداد سے. آپ کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.